اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی کی رضر، سادیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزیہ عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، وحیدہ گگرو، عالیہ اختر، نشاط کوسر، نائلہ کیانی، نازیہ خانم، فرہناز، ثنا افرین، فرزانہ سلوت، شہینہ ثریا، صبا فاطمہ گول، جویریا قادری، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ کلیائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، سائرہ آزاد، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، نصرت بیگم، مریم طلال، ثانیہ شہباز، فضا فرحان، زوبیہ رضوان، عبیرہ شیراز، فوزیہ یعقوب، شہناز سلطانہ، کیسرا چودھری، عروج فاطمہ، ماریا گپتا، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوسر، شاداب صبا، امبر عمر، ہینا فرحج، آسما شاہ، خمیرہ بدر، تسنیم فاطمہ، سیدہ سادیہ رفت، نازیہ حبیب، واسیہ حسین، تبسم قریشی، ماہلہ کا عابد، امید افشیش، رانی شاہین، محجبین خان، بین سجاد، صبا سیدہ، شبانہ مجید، سیدہ ملکہ، ملیحہ اقبال، سائمہ اظہر، سنوبر مسعود. جی آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ الحج. انشاءاللہ تعالی ایک سٹریچ میں کریں گے، نہیں ایک سٹریچ میں نہیں ہے، تھوڑی لمبی ہے تو اس لیے اس کو بھی کافی لینتھی ہے، کیونکہ ابھی میں نہیں ٹائم لیتی بات. انشاءاللہ ہم ابھی سٹارٹ کرتے ہیں. لیسن نمبر ہے 168 سورہ الحج. آیا سٹارٹ ہوگا 1 سے 24 تک. ابھی انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ پاک سے دعا کرے کہ حروفیت کے ساتھ ہم اس کو کمپلیٹ کریں. 2 آور 25 منٹس میں انشاءاللہ ہوگا. شارٹ سری کیپ کریں گے 2-3 منٹ کا، پھر آپ کو بریک دیں گے. بریک کے بعد انشاءاللہ ڈی فائل جو ہے ہم اس کو پلے کریں گے. ٹھیک ہے، تو اپنے نوٹس ریڈی رکھیے گا، اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو آپ مائک کے لیے بھی ریڈی رہیے گا. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 168، لیسن نمبر 168، آیت نمبر 1 سے 24، سورۃ الحج. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ، بے شک قیامت کا زلزلہ، ظالم ظالم، یہ رباعی ہے، زلزل، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس کو، را حمزہ یا، تذہلو بھول جائے گی، زال ہا لام، کل مردیاتن، ہر دودھ پلانے والی، را دواد عین، اما اردعت، اس کو جو وہ دودھ پلاتی تھی، وتدعو، اور رکھ دے گی، یا گرا دے گی، واو دواد عین، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنے حمل کو، وترن ناسا، اور تم دیکھو گے لوگوں کو، سکارا، کہ وہ نشے میں ہیں، سین کاف رو، وما ہم بھی سکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، ولیکن، اور لیکن، عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی، من یجادل، جو جھگڑتا ہے، جین دال لام، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ اور پیروی کرتا ہے، كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيد ہر شیطان کی سرکش، میم رو دال، كُتِبَ عَلَيْهِ لکھ دیا گیا اس پر، اَنَّهُ کہ بے شک وہ، من تولاہو جو اس کو دوست بنائے گا، فَأَنَّهُ تو بے شک وہ، جو دلہو اس کو بھٹکا دے گا، وَيَهْدِيهِ اور رہنمائی کرے گا اس کی، الٰ عذاب السعیر جلنے کے عذاب کی طرف، سین عین رو، یا ایہا الناس اے لوگو، ان کنتم اگر ہو تم، فی ریبم شک میں، من البعثی دوبارہ جی اٹھنے میں، با عین سا، فإنا تو بے شک ہم نے، خلقناکم پیدا کیا ہم نے تم کو، من تراب مٹی سے، تارابا، ثم من نطفت پھر نطفے سے، نون توئے فا، ثم من علقت پھر جمے ہوئے خون سے، عین لام قاف، ثم پھر، من مدغت گوشت کے لوتھڑے سے، میم دعات غین، محلقت صورت دیا گیا، خا لام قاف، وغیر مخلقت اور بے صورت یا بے نقشہ، لنبینا تاکہ ہم بیان کریں، لکم تمہارے لیے، ونقرو اور ہم ٹھہراتے ہیں، فی الارحام رحموں میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، الى اجل مسمى مقرر وقت تک، ثم پھر، نخرجکم ہم نکال لاتے ہیں تم کو، طفلا بچے کی شکل میں، توئے فا لام، ثم لتبلغو تاکہ تم پہنچو، با لام غین، اشدکم اپنی جوانی کو یا اپنے کمال کو، وَمِنْكُمْ اور تم میں سے کوئی، مَنْ يُتَوَفَّى جو فوت کیا جاتا ہے، وَمِنْكُمْ اور تم میں سے کوئی، مَنْ يُرَدُّ جو لوٹایا جاتا ہے، إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ طرف ناکارہ عمر کے، را ذال لام، لکی لا یعلم تاکہ نہ جانے، من بعد علم علم کے بعد، یا جاننے کے بعد، شیئا کچھ بھی، وتر الارض اور تم دیکھتے ہو زمین کو، حامدتا خشک ہے، ہا میم دال، فَإِذَا أَنزَلْنَا تو جب اتارتے ہیں ہم، عَلَيْهَا اس پر، الْمَاءَ اهْتَزَّتْ پانی تو ہل جاتی ہے، ہَا زَّ یعنی کمپلے نکلنی شروع ہوتی ہے، پھبک اٹھتی ہے، وربت اور پھول جاتی ہے یعنی بڑھ جاتی ہے. را با و وانبتت اور اگاتی ہے. من کل زوجن ہر قسم کے. بہیج رونق والے نباتات. با ہا جیم ذالک یہ. بأن اللہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ تعالی. هو الحق وہی حق ہے. وأنه اور بے شک وہ. یحیی الموتا زندہ کرے گا مردوں کو. وأنه اور بے شک وہ. علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت. آتِيَةٌ آنے والی ہے. لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی. يَبْعَثُ اٹھائے گا. من جو. فِي الْقُبُورِ قبروں میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کوئی. مَنْ يُجَادِلُ جو جھگڑتا ہے. فِي اللَّهِ اللہ کے بارے میں. بِغَيْرِ عِلْمٍ علم کے بغیر. وَلَا هُدًى اور بغیر رہنمائی کے. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ اور بغیر کتاب روشن کے. نون واو را. ثانیہ موڑنے والا ہے. اطفہی اپنے کندھے کو. عین توئے فا. لیدل تاکہ بھٹکا دے. ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. لہو اس کے لیے. فی الدنیا دنیا میں. خزیٌ رسوائی ہے. ونذیقہ اور ہم چکھائیں گے اس کو. زال وقاف یوم القیامتی قیامت کے دن. عذاب الحریق جلنے کا عذاب. حارقف ذالک یہ. بما قدمت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا. یدا کا تیرے دونوں ہاتھوں نے. وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی. لیسا نہیں ہے. بظلام ظلم کرنے والا. للعبید بندوں کے لیے. ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی. من یعبد اللہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی. علی حرف کنارے پر. ح ر ف. فین اصابہ خیر پھر اگر پہنچے اس کو کوئی بھلائی. نطمئن بہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر. توئے میم نون. وَإِنْ أَصَابَتْهُ اور اگر پہنچے اس کو. فِتْنَةُ کوئی آزمائش. نِنْ قَلَبَ پلٹ جاتا ہے. علا وجہ ہی اپنے چہرے پر. واو جیم ہا. خسرت دنیا نقصان اٹھایا دنیا کا. والآخرہ اور آخرت کا. ذالک یہ ہے. هو الخسران المبين, وہ جو دراصل کھلا خسارہ ہے. یدعو, وہ پکارتا ہے, من دون اللہ, اللہ کے سوا, ما لا یدرہ, اس کو جو نقصان نہیں دیتا اس کو, وما لا ینفعہ, اور نہ اس کو وہ جو فائدہ دیتا ہے. ذالک, یہی, هو الدلال البعید, جو کھلی گمراہی ہے. یدعو, وہ پکارتا ہے, لیمن, البتہ اس کو جو, در روحو, اس کا نقصان, دواد را رو, اقربو, زیادہ قریب ہے, من نفعہی, اس کے نفع سے, لبئس المولا, یقیناً کتنا برا ہے مددگار. ولبئس العشیر, اور یقیناً کتنا برا ہے قرابت دار. عین شین را, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یدخل الذین آمنوا, داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور انہوں نے عمل کیے اچھے, جنات, باغات ہیں, تجری, بہتی ہیں, من تحتها الانہار, ان کے نیچے نہریں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یفعلو, کرتا ہے, ما یرید, جو وہ چاہتا ہے, من کانا, جو کوئی ہے, یظنو, گمان کرتا, زوئنون نون, اللن ینصرہ اللہ, کہ ہرگز نہ مدد کرے گا اس کی اللہ, فی الدنیا والآخرتی, اس دنیا میں اور آخرت میں, پل یمدد, پس چاہیے کہ کھینچ لائے, میم دال دال, بی سبب, ایک رسی, سین بابا, الی السماء, آسمان تک, ثم یقطع, پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے, قاف تو عین, فلینظر, پھر چاہیے کہ دیکھے, حل یذهبن, کیا لے جائے گا یا چلا جائے گا, ذال ہابا, کیدہ, اس کا مکر, ما یغید, جو ہے غصہ دلاتا, غین یا زوئے, وکذالک, اور اسی طرح, انزلناہ, نازل کیا ہم نے اس کو, آیات بینات, کھلی نشانیاں, واضح احکامات, وان اللہ, اور بے شک اللہ تعالی, یہدی, ہدایت دیتا ہے, من یرید, جس کو وہ چاہتا ہے, ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, والذین ہادو, اور جو لوگ یہودی ہوئے, ہا واؤ دال, والصابئین اور جو صابی ہیں سواد حمزہ با والنصارا اور جو نصارہ ہیں نون سوادرا والمجوس اور جو مجوسی ہیں میم جیم سین والذین اشرکو اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا شین را کاف ان اللہ بے شک اللہ تعالی یفصل فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالی یسجدو سجدہ کر رہے ہیں لہو اس کے لیے یا اس کو من فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے والشمسو اور سورج والقمرو اور چاند والنجومو اور ستارے والجبالو اور پہاڑ والشجرو اور درخت والدوابو اور جانور دال بابا وکثیر من الناس اور بہت سے لوگوں میں سے وکثیر اور بہت سے حق علیہ العذاب ثابت ہو گیا ان پر عذاب وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ اور جس کو رسوا کر دے اللہ وَوْ هَا نُون فَمَا لَهُ تو نہیں اس کے لیے مِمْ مُكْرِمْ کوئی عزت دینے والا کاف رومیم اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی يَفْعَلُ مَا يَشَا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے حَذَانِ یہ خصمانی دو گروہ ہیں خاص واتمیم اختصمو جنہوں نے جھگڑا کیا خاص واتمیم فی ربہم اپنے رب کے بارے میں فالذین کفروا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قطعت کاٹے جا چکے ہیں قاف عین لہم ان کے لیے سیابم کپڑے ثوابا من نار آگ سے یصبو ڈالا جائے گا من فوق رؤوسہم ان کے سروں پر سے را حمزہ سین الحمیم کھولتا پانی حامیم میم یسخرو گلا دے گا سواد ہارو بہی ساتھ اس کے ما فی بطونہم جو ان کے پیٹوں میں ہے باطنون والجلود اور کھالے جیم لام دال ولہم اور ان کے لیے مقام او گرز ہوں گے یعنی کوڑے ہوں گے قاف میم عین من حدید لوہے کے ہا دال دال کلما جب کبھی بھی ارادو وہ چاہیں گے این یخرجو منہا کہ وہ نکل سکیں اس میں سے من غم من غم کی وجہ سے اعیدو فیہا لوٹائے جائیں گے اس میں وذوقو اور چکھو ذال واوقف عذاب الحریق جلنے کا عذاب حاراقف ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدخلو داخل کرے گا الذین آمنو ان لوگوں کو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل کیے جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں یحلون وہ آراستہ کیے جائیں گے حالام لام فیہا اس میں من اساویرا کنگنوں سے من ذہبن سونے کے زال ہابا ولولو اور موتی کے ولباسہم اور ان کا لباس فیہا اس میں حریر ریشم ہوگا حرورو وہ خدو اور وہ رہنمائی کیے گئے طرف پاکیزہ کے بات میں سے وہ خدو اور وہ رہنمائی کیے گئے الی صراط الحمید طرف راستے کے تعریف والے بس جی چلیے اب تلاوت سن لیتے ہیں اسی لیسن کی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اعتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
کچھ باتیں سورت کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے 22 نمبر کی سورت ہے. گویا کہ ہم قرآن پاک کی 21 بڑی صورتیں کر چکے ہیں. باقی صورتیں جو آئیں گی وہ دن بدن اس سے چھوٹی ہی ہیں. عموماً 10 رکوع ہیں, 78 یعنی 78 آیات ہیں, 1291 کلمات ہیں, 5075 یعنی 5075 حروف ہیں. ان لفظوں میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے ایک ایک جگہ جمع کیا ہوتا ہے, کوئی دوسری جگہ, لیکن یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو پڑھنے کی 10-10 نیکیاں جو پاتے ہیں تو وہ کتنے گنا بڑھ جاتی ہیں. سورت حج کے بارے میں کچھ چیزیں جو دوسری صورتوں سے منفرد ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام میں سے واحد صورت ہے کہ جو حج کے نام پر ہے. ہم پڑھتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمسن, اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے, جیسے توحید, رسالت, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. تو نہ تو نماز کے نام کی کوئی صورت ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہے, نہ زکوٰۃ کے نام کی, نہ رمضان کے نام کی, بلکہ حج کے نام کی صورت ملتی ہے. تو آپ کہہ سکتے کہ واحد صورت ہے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن حج کے نام پر ہے. دوسری بات ہے کہ اس صورت کی دوسری خوبی کیا ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں. عموماً قرآن پاک میں سجدہ تلاوت جہاں بھی آئے ہیں اس صورت میں دو سجدے ہیں. اس صورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. کچھ مصحف میں آپ اس کو مکی صورت دیکھیں گے, کچھ میں اس کو مدنی صورت دیکھیں گے, اس لیے کہ اس ایک صورت کے اندر مکی اور مدنی صورتوں کی بہت ساری خوبیاں ملتی ہیں. مثلاً پہلی چیز اگر آپ دیکھیں تو صورت کا جو بالکل آغاز ہے یا ایھا الناس, یہ مکی صورتوں کا سٹائل ہوتا ہے. پھر اس میں قیامت کی بات ہے, یہ بھی مکی صورتوں کی بات ہے. سجدہ تلاوت ہونا بھی مکی صورتوں کی علامت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں یا ایھا الذین آمنو کی بات بھی ملتی ہے جو مدنی صورت ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر قتال کی بات ہے جو کہ مدینہ میں جا کے اجازت ملی تھی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے. تو ساری باتوں کو جب جمع کیا گیا تو کچھ نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ برزخی صورت ہے. برزخ آپ کو پتہ پردے کو کہتے ہیں, یعنی مکہ سے مدینہ جانے کے راستے میں نازل ہوئی. اور یہ بات ثابت ہے کہ اس صورت کا کافی حصہ سفر میں نازل ہوا تھا, جیسے کہ ابتدائی آیتوں ہی کے اندر آپ کو انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا. تو کچھ حصہ سفر میں اور کچھ حضر میں نازل ہوا. اس صورت کا آغاز ہی اتنا زبردست ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت عام صورتوں سے کافی مختلف صورت ہوگی. اور اس صورت کے اندر بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اس صورت میں خواب غفلت سے بیدار کیا گیا, قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر کے, اور مکہ والوں کے کان کھولے گئے کہ دیکھو جس کا تم انکار کرتے ہو وہ آنے والی ہے. سورت الانبیاء کے آغاز میں بھی ہم نے قیامت کا تذکرہ دیکھا تھا, اقترب للناس حسابہم, اور یہاں ہمیں قیامت کے کچھ مناظر دکھیں گے، جھلکیاں دکھیں گی قیامت کے دن کی. پھر اس میں دوسرا بنیادی مضمون جو ہے، 13-14 سال سے مسلمان جس ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، کفو ایدیاکم کے تحت ہاتھ روکے رکھنے کا حکم تھا. لیکن سورۃ الحج میں ہم وہ آیت پڑھیں گے جو نزول کے اعتبار سے پہلی آیت ہے جس میں قتال فی سبیل اللہ کی اجازت دی گئی. اذن فی الناس لفظ سے آئے گی جہاں وہاں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. اور بتایا گیا کہ اب جو تمہارے طرف ہاتھ بڑھائے پھر تم زیادتی سے بچتے ہوئے بہرحال بدلہ لے سکتے ہو. تیسری چیز اس سورت کے بنیادی مضامین میں توحید کے روشن دلائل ہے. اسی میں وہ معروف مثال ہے کہ جس میں مشرکوں کے شرک کو بیان کرنے کے لیے مکھی کی مثال دی گئی، جس پہ بات کرتے ہوئے لوگوں نے پھر مچھر کی مثالوں پہ اعتراض کیا تھا، جس پہ ہم سورت بقرہ میں بات کر چکے. اور آخری آیتیں تو بہت ہی خوبصورت ہیں، شاید پورے قرآن پاک میں اتنے خوبصورت انداز میں کہیں اور بھی امت مسلمہ کو محبت کے ساتھ ان کا مقصد حیات نہ سمجھایا گیا ہو جتنا ان صورتوں اس صورت کے آخر میں ہے. ہوج تباکم، کہ اللہ نے تم کو چن لیا، اور چنے ہوئے لوگوں کے کیا کردار ہوتے ہیں. اور آخر میں ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر کہہ کر مسلمانوں کو تسلی دلا دی کہ حقیقت میں اگر تم مومن بن جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارا بہترین معاون ہوگا. تو آئیے صورت کو شروع کرتے ہیں دل کے اوپر لیتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے. لفظ یا ایہا الناس پہ غور کیجئے گا، انسانیت کے نام رب کی پکار. رب پکار رہا ہے بندوں کو بڑے پیار کے ساتھ، گویا کہ یہ قرآن کسی کا نہیں. یہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے، اس سے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ قرآن ہم سب کا ہے. انسانیت کے نام رب کا پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانیت کو پکارتا ہے کس پیغام سے؟ کہ اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ. بہت بڑی ذات ہے وہ. روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ سفر میں تھے، آپ نے بآواز بلند اس کی تلاوت شروع کی. آپ کے ساتھ صحابہ کرام جو تھے وہ سب جمع ہو گئے. آپ نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا کہ زلزلہ قیامت جس کا ذکر اس آیت میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کس دن ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب فرمائیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے. آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں، تو حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں. اور فرمایا، یہی وہ وقت ہوگا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے. سورت قیامت میں بھی آتا ہے نا، یوم یجل الولدان شیبا، قیامت کا دن وہ ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اور آپ نے فرمایا کہ حمل والی عورتوں کا حمل ساکت ہو جائے گا. صحابہ کرام یہ سن کر سہم گئے، خوف زدہ ہوئے، پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، پھر ہم میں سے وہ کون ہے جو نجات پائے گا؟ فرمایا، تم بے فکر رہو، جہنم میں جانے والا یاجوج ماجوج میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت ابو سعید الخدری سے آتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس روز تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہوگے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں گے تو وہی تعداد میں غالب آئیں گے اور اکثر رہیں گے، ایک یاجوج ماجوج کی قوم اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت اور اولاد آدم میں جو لوگ پہلے مر چکے ہیں، اس لیے 999 والی تعداد پوری ہوگی. اب یہاں اب اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اگلی آیت کو ساتھ ہی لے لیں تو پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن ہونے کیا والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم ترونہا تزخل کل مرضیت عما ارضعت، جس روز تم اس کی ہولناکی کو دیکھو گے. آپ بھی امیجن کریں، یہاں دیکھنے سے مراد محسوس کروانا ہے. غور کرو، سوچو، دیکھو کیا ہوگا. ہر دودھ پلانے والی اپنے لخت جگر کو جس کو اس نے دودھ پلایا گرا دے گی، چھوڑ دے گی, اس کو اپنے سے دور کر دے گی. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى, اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے کہ وہ نشے میں مست ہوں, حالانکہ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, حالانکہ وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے, بلکہ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, بلکہ عذابِ الٰہی میں وہ دن بڑا شدید ہوگا, یعنی اس کی ہیبت سے خواص باختہ ہوں گے. قیامت کے منظر کو سامنے رکھنا ہو تو ایک روایت سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اسرافیل یعنی یہ وہ فرشتے جن کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی, 3 مرتبہ سور پھونکیں گے. جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات کے درہم برہم ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ اور پریشانی طاری ہوگی. دوسری مرتبہ ساری کائنات موت کی نیند سو جائے گی, یعنی پہلا ہے فضا, خوفناک, گھبراہٹ کا نفخہ. پھر دوسرا ہے سائق, بے ہوشی کا. اور جب تیسری مرتبہ یعنی نفخہ باس ہوگا تو سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو جائیں گے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین جھٹکے کھانے لگے گی, جس طرح کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی ہے اور چاروں طرف سے موجے اسے تھپیڑے مارتی ہیں, یا جس طرح کوئی لٹکی ہوئی قندیل آندھی میں حرکت کرتی ہے. کبھی کسی بحری سفر کا اتفاق ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں, بہت تیز ہوا چل رہی ہو اور سمندر میں کشتی یوں ہول رہی ہو, اس طرح یہ زمین ہولے گی. کیا کسی فن پلیکس میں کسی رائڈ پہ بیٹھے ہوں اور اس کے اندر لوگوں کا چیخیں مارنا سنا ہو, یا کوئی ایسا ہی ایکسپیرینس اس کو ذہن میں لے آئیں. فرمائے, اس وقت جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی انہیں اپنے پھول جیسے بچے بھول جائیں گے, اور جو حاملہ عورتیں ہوں گی وہ خوف کے مارے اپنے حمل گرا دیں گی اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ ہے وہ قیامت جس کے نام پہ آج فلمیں بھی بنی, جس کے نام پہ ہیروئنوں کو بھی کہا گیا کہ بڑی قیامت لگ رہی ہو, جس کے نام پہ ناول بھی بنیں گے. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ قیامت ہم سب کے خیالات سے بہت زیادہ شدید ہوگی. قیامت چھوٹی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے لفظ کو زلزلے سے تشبیہ دی. دنیا میں جب بھی کسی کی موت آتی ہے نا, تو موت کے وقت عموماً وہ جھٹکے لے رہا ہوتا ہے. جب سانس جسم سے نکلتا ہے نا تو جھٹکوں کے ساتھ آتا ہے, ہچکی لگنا جس کو کہتے ہیں. جس طرح انسانیت کی موت ہوتی ہے تو وہ دنیا سے سسک سسک کے جاتا ہے, اسی طرح اس زمین کی جب موت واقع ہوگی تو یہ بھی جھٹکے کھائے گی, جس کو یہاں ان نزلزلۃ الساعۃ شیئن عظیم کہا گیا. اور اسی بات کو سورۃ زلزال میں اذا زلزلت الارض زلزالہا کہا گیا, کہ جب زمین ہلا ماری جائے گی, ہلا مارے جانا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, ایک جگہ آتا ہے, اور زمین اور پہاڑ ہلائے جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ایک ہی بار. ایک جگہ آتا ہے, اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا, چور چور ہو جائے گی جب زمین چور چور ہونا. ذرا امیجن تو کر کے دیکھیے. سورت کا نام ہی ہم نے دیکھا حج, اور شروع میں بات ہو گئی قیامت کی. امیجن کریں کہ وہ دن جس کا آغاز ہی زلزلے سے ہو, پھر اس پورے دن کی کیفیت کیا ہوگی. کبھی دنیا میں کہیں زلزلہ آئے تو اس وقت جو کیفیات ہوتی ہیں, سارا دن نیوز بلٹن چلتے رہتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں خبریں دی جاتی ہیں. قیامت کے دن اگر کوئی نیوز چینل ہو بچ جائے اگر, تو آپ سوچیں سارا دن دنیا میں رونے کی اور چیخیں مارنے کی آوازیں آتی رہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس رب سے ڈر جاؤ, وہ ذات چھوٹی نہیں ہے جو دنیا میں اتنا بڑا حادثہ کرنے پہ قابل ہے. ہم دیکھیں گے کہ سورت حج اور قیامت ان دونوں میں ایک ربط ہے. یہی مماثلت ہے اس سورت کے آغاز میں کہ نام حج ہے اور قیامت کا تذکرہ ہے. آپ اگر ایک کالم بنا لیں, ایک طرف حج کی کچھ چیزیں لکھ لیں, دوسری طرف قیامت کی لکھ لیں, تو بات سمجھ میں آتی ہے. کیونکہ حج بھی اصل میں قیامت کی یاد دہانی کرواتا ہے, اور خاص طور پہ 9 ذی الحج کا دن یوم العرفہ جس کو کہتے ہیں. بہت سے مناسک قیامت کی یاد دلاتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ عموماً حج گرمی کی شدت میں آتا ہے. عام طور پہ سردیوں کا موسم بھی ہو لیکن حج میں اتنا ازدحام ہے اور عرفات کے کھلے میدان میں لوگ بلک رہے ہوتے ہیں, اسی طرح میدان محشر میں بہت گرمی ہوگی. پھر دوسری چیز, حج میں عموماً رش ہوتا ہے, ہجوم, ازدحام, اسی طرح میدان محشر میں بھی بہت ہجوم ہوگا. تیسری چیز, حج میں عموماً انتظار کرنا پڑتا ہے, کھانا لینے گئے ہیں تو لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں, باتھ روم میں جا رہے ہیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں, بسوں پہ جانا ہے تو انتظار انتظار طویل انتظار ایک ایک رکن میں. اسی طرح قیامت کے دن لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ, تم لمحہ لمحہ ایک طبق سے اوپر دوسرے طبق پہ جاؤ گے, بڑا لمبا انتظار ہوگا. تبھی تو قیامت کے دن لوگ پھر انبیاء کرام کے پاس باری باری آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں حساب شروع کر دے, تھک کے ہم کھڑے کھڑے, جو ہونا ہے وہ ہو جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ حج میں چاروں طرف سے لوگ آتے ہیں, بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے, کوئی گورے کوئی کالے. اسی طرح قیامت کے دن اولین و آخرین سارے جمع ہوں گے, کوئی انگلش بولے گا تو کوئی اردو بولے گا تو کوئی فارسی بولے گا. پھر آپ دیکھیے کہ حج کے اندر ہر مرحلے پر تھکاوٹ ہوتی ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رات کو بستر پہ بندہ میت کی طرح لیٹتا ہے, حتیٰ کہ مزدلفہ کی پتھریلی زمین پہ بھی انسان یوں سوتا ہے کہ کہیں کسی نرم گدے پہ بھی ایسا نہ سوئے, نہ کسی کے پاس گھر ہوتا ہے نہ بستر ہوتا ہے. اسی طرح قیامت کے دن بھی لوگ میتوں کی طرح اپنے بستروں سے اپنی قبروں سے نکلیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ جب مزدلفہ کی رات بندہ گزار کے صبح اٹھتا ہے تو ہر بندہ خاک آلود ہوتا ہے. رات کو تو پتہ نہیں چلتا نا کل سے کیا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ, لیکن صبح اٹھے تو مٹی پسینہ اسمیل نفسا نفسی ہوتی ہے. اسی طرح قیامت کے دن ہر بندہ اپنی قبروں سے اٹھے گا مٹی سے آلودہ ہوا. پھر آپ دیکھیے کہ حج میں مزدلفہ سے جب کنکریاں اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں جا کے, صبح کا وقت ہوتا ہے دھوپ ہوتی ہے اور سب ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح حشر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے نا سب کا رخ ایک ہی طرف ہوگا. ہم تیسرے پارے میں اس کی تفصیل سے پڑھیں گے چیزیں کہ کیسے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کے چلیں گے, گروہ تر گروہ ہوں گے. پھر اب دیکھیے کہ حج کے مناسک کے دوران اگر کوئی کسی سے بچھڑ جائے تو اللہ ہی ملائے تو ملے گا, ورنہ مل نہیں پاتا. اسی طرح قیامت کے دن چاہے کوئی ایک ہی قبر میں دو چار لوگ دفن ہو چکے ہوں مختلف ادوار میں, سب ایک دوسرے سے بے خبر اٹھتے ہی جائیں گے. اسی کی مزید تفصیل اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں دیتے ہیں کہ سوچو وہ دن جو زلزلے کا ہوگا, یوم ترونھا, تم دیکھو گے. کون دیکھے گا؟ ہر وہ دیکھے گا جو اپنی آنکھوں سے دنیا میں آج اس منظر کو امیجن کر لے. تزخل کل مردیت, گرا دے گی. تزخل کا لفظ زال خا لام سے زہلا, اردو میں بولتے ہیں بھول زہول, بھول چوک, تو زہول بھولنے کو کہتے ہیں. بھولنا جب دہشت اور خوف کی وجہ سے ہو اس کو زہول کہتے ہیں, عموماً بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے. ایسی مشغولیت جس کا غم سبب ہو, کبھی اب بہت دکھی ہو نا تو آپ کو بالکل ہوش نہیں ہوتی کہ آپ پانی لینے آئے تھے اندر کے کیا کرنے آئے تھے, ایک دم آپ کرتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. قیامت کے دن بالکل اسی قسم کا منظر ہوگا. اور مردیہ کا لفظ دیکھ لیجئے, رات وات عین اس کا روٹ ہے ردا, اسی سے لفظ رضات ہے دودھ پلانا. اور مردیہ دو طرح سے اس کا مفہوم آتا ہے, وہ عورت جو دودھ پلائے اس کو بھی مردیہ کہتے ہیں یعنی نرسنگ مدر, اور خاص طور پہ وہ جب دودھ پلانے کی حالت میں ہو. مثلا آپ دیکھیے کہ جو عورت مردیا ہوتی ہے ہر وقت تو نہیں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی نا, چاہے گھنٹے بعد پلائے دو بعد پلائے جب بھی پلائے گی کچھ دیر پلاتی ہے, لیکن مردیا وہ کیفیت ہے کہ بچے کے منہ میں ماں کا پستان ہو. اور جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کو پتا ہے کہ کسی عورت کی سب سے زیادہ حساس کیفیت بچے کو دودھ پلاتے ہوئے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے تزخل کل مردیا تینم ارداد, اس وقت منہ میں دودھ ہے بچے کے اور ماں اس بچے کو بھول جائے گی. دودھ پلانا بھی اور دودھ پلانے والی. آپ دیکھیے کہ عورت کی سب سے نمایاں صفت ہے یہ بچے کو دودھ پلانا. ممتا کی انتہائی خوبصورت تصویر کشی ہوتی ہے دودھ پلاتی عورت کو دیکھ کر. اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت کی صفت کو نمایاں کیا کہ اگر اس دن کسی کے دل میں کوئی کسی کے لیے رحم ہوتا تو وہ ماں کا ہوتا، لیکن ماں اس وقت اس کو بھلا دے گی، اور یہ تو وہ تھی جس کا بچہ اس کے پیٹ سے باہر آ چکا ہے، لیکن کچھ مائیں ایسی جن کے ابھی بچے پیٹوں میں ہیں۔ وَتَدَعُو كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو۔ تدا کا لفظ وہی ہے جو اردو میں وضع حمل کے لیے بولتے ہیں، واؤ تو آدائن اس کا روٹ ہے، مس کیریج ہوگا۔ عموماً دیکھیے کہ عورت کا حمل کب گرتا ہے، شوق کی کیفیت میں نا، اسی لیے جو عورتیں پریگنٹ ہوتی ہیں کہتے ہیں ان کو ایک دم کو خوشی کی خبر نہ سناؤ، غم کی نہ سناؤ، اس طرح کی بات نہ کرو، جھٹکا نہ دو، دھکا نہ دو۔ قیامت کے دن یہ سب کچھ اکٹھا ہو جائے گا اور عورتیں پیٹ کے بچوں کو باہر گرا دیں گی، ٹھوکریں لگیں گی، چوٹیں پڑیں گی، شدید غم کی ہوگی۔ اور کچھ عورتیں نہیں، کلو مردیا، کلو نکرا ہے، عام چھوٹی بڑی عمر کی، پریگنینسی ٹھیک تھی کسی کی نہیں ٹھیک تھی، ساری عورتیں اپنے حمل چھوڑ دیں گی۔ کیوں؟ ایک تو خوف اور اندیشوں کی وجہ سے نا، اور دوسری وجہ یہ کہ اب بچوں کو پیدا کر کے کرنا کیا ہے، کیونکہ قیامت کے دنوں میں، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام اس دن کا یوم العقیم بھی ہے، پانچ دن، بیرن ڈے، وہ دن جو بیرن ہوگا، اس کے بعد ایک نیا دن نہیں آئے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرما دیا وتر الناس سکارا، اور تم مردوں کو، لوگوں کو دیکھو گے نشے میں۔ بس کہتے ہیں کہ عورتوں کا تذکرہ پیچھے آ گیا نا، تو یہاں الناس سے مراد صرف مرد ہے، یعنی عورتوں کا حال تو وہ تھا، اب مردوں کا حال سن لو کہ وہ نشے میں ہوں گے، لگے گا ایسے کہ وہ سکارا، سین کافرا، سکر نشے کو کہتے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب دیکھیے عورت کی تو نمایاں صفت ہی نا ممتا، اس کا تذکرہ ہوا، مرد کی سب سے زیادہ نمایاں صفت کیا ہوتی ہے؟ ہوش مندی، عقل فہم۔ عموماً عورتیں جذباتی ہو کے ہوش گم کرتی ہیں، لیکن مرد بڑے بڑے صدمے سہتے ہیں۔ کہا ذرا سوچو تو صحیح، جس دن مرد جو بڑے ہوش مند ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے وہ ہوش کھو دیں گے، تو سوچو پھر عام لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ اس لفظ سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے یہ سارے مراحل اللہ کے عذاب کی ایک قسط ہے۔ اسی لیے روایات میں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ قیامت اشرار الناس پہ آئے گی، بدترین لوگ ہوں گے، اللہ کا نام کوئی نہیں لے گا، قرآن پاک کے لفظ مٹ چکے ہوں گے، تو حافظ قرآن ان کے سینوں سے قرآن نکل چکا ہوگا، خانہ کعبہ ڈھا دیا جائے گا، ایک چھوٹی ٹانگوں والا حبشی اس کو گرا دے گا، یعنی اس کائنات میں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ اور آپ سمجھے کہ یہ پوری کائنات ایک ردی کی ٹوکری ہو چکی ہے، اور قیامت کیا ہے؟ ٹریش اٹھانے والی مشین آئی، بڑے بڑے بلڈوزر، اور ساری دنیا کو لپیٹ کے لے گئی۔ آسمانوں کا حال تم پیچھے پڑ چکے نا، نتو سما، آسمان بھی لپیٹے جائیں گے، زمینوں کو لپیٹ لپاٹ کے یوں پھینک دیا جائے گا کہ گویا کہ وہ کچھ نہیں تھے۔ اب سوچ لو کہ تمہیں اس قیامت سے کتنا ڈرنا ہے، کہ آج کے بعد بھی کوئی کسی کو کہے گا قیامت لگ رہی ہو؟ کتنا گلیمرائز کر دیتے ہیں نا ہمارے ہاں اتنی بڑی بڑی حقیقتوں کو، کسی ہیروئن کو کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ تم تو قیامت لگ رہی ہو، تو اور زیادہ چال میں خم آنے لگتا ہے، سارے خم نکل جائیں گے، سارے جوڑ توڑ سیدھے ہو جائیں گے جب قیامت کا وقت آئے گا۔ اتنی بڑی حقیقت ہے، لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ سورۃ انبیاء کی بھی آیت ذہن میں رکھیے، وہاں کیا تھا؟ اقترب للناس حسابہم، یہاں تک بات ہو گئی، آگے کیا تھا؟ وہم فی غفلۃ موردون، اب یہاں غفلت کی عملی تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں علم کے بغیر۔ علم آنے کے بعد بندہ جھگڑتا ہے نا تو کچھ سلیقے سے جھگڑتا ہے، حالانکہ وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو بے علمی سے جھگڑے گا وہ پھوہڑ پنے سے جھگڑے گا، وہ گنواروں کی طرح جھگڑے گا۔ یہ کون شخص تھا؟ روایات میں آتا ہے کہ نظر بن حارث، کٹر کافر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کا اعتراض گھڑتا تھا، پیش پیش ہوتا تھا آپ کے اوپر اعتراض کرنے میں، پروپیگنڈے کرنے میں۔ اور جب قیامت کی بات ہوئی، جب اس نے سنا کہ اچھا قیامت آنے والی ایسے آئے گی، تو حد ہو گئی، قبرستان میں سے گزرا، ایک پرانی ہڈی کو پکڑا، بوسیدہ ہڈی لے کر آ گیا، اور کہنے لگا کہ میں یحیل عظام وہی رمیم، کون ہے جس ہڈی کو زندہ کرے گا جبکہ یہ گل چکی ہے؟ اس کا جواب سورت یاسین میں جا کے دیا گیا کہ کہہ دیجئے قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ زندہ کیا تھا. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ ایسے جھگڑالو لوگ اتنی بڑی حقیقتوں کو سن کے بھی نہیں مانتے، وہ جھگڑے بھی کرتے ہیں جدل جدال سے، کیسا؟ بغیر علم کے. اور یہ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور پیروی کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کی. یتبع کا لفظ تو بہت جگہ آتا ہے، یتبعُ. مرید کا لفظ دیکھ لیجئے، میم رو دال مردا، یہ ہمارے ہاں جو اردو میں لفظ بولتے ہیں نا مرد، وہ بھی کچھ اسی سے ہی ہے. امرد کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے بے داڑھی والے شخص کے لیے، کلین شیف شخص کو امرد کہتے ہیں. ایسا درخت جس کے پتے نہ ہوں. مرید کا لفظ جو ہے پھر ایسا شیطان جو ہر قسم کی خیر سے خالی ہو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے والے شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. سورت یاسین کی آیت 77 میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یر الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا، انا خلقناہ من نطفہ، کہ بے شک ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہ جھگڑالو بن جاتا ہے کھلم کھلا. کس چیز پہ جھگڑتا ہے انسان؟ اللہ کی قدرتوں پہ جھگڑتا ہے، اس کے کمالات پہ جھگڑتا ہے، اس کے احکامات کے بارے میں جھگڑتا ہے، قیامت کے آنے کے بارے میں جھگڑتا ہے. وہ ایک ذات نہیں، اس کے ساتھ بہت سارے شریک ہیں، یہ جھگڑا ہے اس کا. ایک اللہ اکیلا کیسے یہ ساری چیزیں کر لیتا ہے، یہ ہے جھگڑا لوگوں کا. رب کو مانیں گے رب کی نہیں مانیں گے، یہ ہے جھگڑا. ہم سب پوچھیں کہیں ہم تو اللہ کے کسی حکم میں نہیں جھگڑ رہے؟ کوئی بات ہمارے دل میں تو نہیں ایسی آئی ہوئی کہ ہم کہیں نہیں ٹھیک ہے ساری مانیں گے یہ نہیں مانیں گے؟ کہا کوئی بات نہیں، جاؤ شیطان کے پیچھے، شوق سے جاؤ، مزے سے جاؤ، لیکن یاد رکھو کتب علیہ انہ من تولاہ، جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، کس کے؟ شیطان مرید کے. لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ڈیفائن کر دیا، ڈیسائیڈ کر دیا اس کے بارے میں کیا، انہو بے شک وہ، من تولاہ، جو ولایت کرے گا اس سے، جو دوستی رکھے گا شیطان سے، فانہو یدلہو، بس بے شک وہ اس کو گمراہ کرے گا. ہو سے کون مراد ہے؟ شیطان. کہ شیطان کا تو نصیب یہ ہے، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ کے رکھ دی کہ جو شیطان کے پیچھے جائے گا کسی رنگ میں کسی نام کے ساتھ، بس وہ تو اس کو بہکا کے رکھے گا. جیسے آپ دیکھیے کہ جی پی ایس ہوتا ہے نا، نیویگیٹر، وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے. آپ ذرا غلط راستے پہ آنے لگتے ہیں، فوراً ٹن 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 شروع ہوتی ہے، آخر آپ کو صحیح راستے پہ آنا پڑتا ہے. شیطان بالکل اس کا اپوزٹ ہے. جو ہی بندہ سیدھے راستے پہ آتا ہے نا، تو یہ ٹن 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 شروع ہو جاتا ہے، کبھی نفس کی شرارتیں، کبھی گھر والوں کی باتیں، کبھی دنیا والوں کے جھکوسلے، کبھی اس کے خوف، کبھی اس کے اندیشے، کبھی اس کی بات، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ بندہ شیطان کی باتوں میں آ کر بہت اپسٹ ہو جاتا ہے. اور جو ہی آپ ذرا ہدایت کے راستے سے اترتے ہیں نا، تو سکون کا سانس لیتا ہے. آپ کہتے دیکھا کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے نا، مان لیے نا لوگوں کی، گھر میں سکون ہو گیا. نہیں جاتی نا کلاس میں تو کتنا سکون ہے، گھر میں روز جو لڑائی ہوتی تھی اب نہیں ہو رہی. اور دیکھو صبح اٹھ کے بچوں کو لے کے چل پڑتی تھی، میں بھی کتنی بیوقوف تھی ویسے، ایسی باتوں میں آ جاتی ہوں، سارے تھوڑی جاتے ہیں. اور دیکھو فجر کے لیے اٹھ کے جانا، اتنی سلپری میں گاڑی نکالنا، اچھا نا اب گھر میں پڑھ لیتا ہوں. یہ ہے شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقے، اسی کو الیبوریٹ کرتے ہوئے جتنا مرضی بڑھاتے جائیں. جو ہی آپ غلط کام کر کے مطمئن ہو، سمجھ لیں کہ فن نہ ہو یو دل لو ہو، یہ ایک پہچان رکھ لیں اپنے پاس. ایک بندہ نیکی کرے، پیچھے ہٹ جائے نا تو دل میں ملال آئے، روز آنسو نکلے، تڑپے، بے چین ہو، یہ علامت ہے اس کے نیویگیٹر کے ٹھیک ہونے کی. اصل میں یہ تڑپ کیا ہے کہ راستہ بدلو. کتنی وہ ایک آواز آتی ہے، وہ باجی جو ہوتی ہے بیچاری نیویگیٹر میں، وہ بولتی ہے پلیز میک ٹرن جہاں سے پاسبل ہے، پلیز ٹرن کریں، پلیز ٹرن کریں. بعض دفعہ بری بھی لگتی ہے ان کی بات، لیکن دیکھا جائے تو ہماری مخلصی ہوتی ہے نا. اسی طرح جب ہم نیکی کا کام کرتے کرتے راستے میں اٹک جاتے ہیں نا، کہیں نہ کہیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اندر سے آواز آنی چاہیے پلیز ٹیک ٹرن، ٹرن لے لو، کیپ ٹو رائٹ، یہ تو تم لیفٹ پہ آ گئے ہو، تم نے آسائش سمجھی، تم نے آسانی مانگی، تم کہتے شکر ہے اب آرام سے گھر میں اٹھتے ہیں آرام سے کلاس سے پانچ منٹ پہلے چلو جی کمپیوٹر کھولا آ کے بیٹھ کے اور بیچ میں جو بھی کرتے رہے خیر ہے کوئی بات نہیں سبق پہ تو الحمدللہ نظر ہے وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن شیطان اس طریقے سے انسان کو چپکے چپکے صراط مستقیم سے اتارتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور ہوگا کیا وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور راہ دکھائے گا اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف ذرا دیکھیے گا ہدایت دو طرح کی ہے نا ایک کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم جنت کا راستہ سبیل الجنہ روڈ ٹو جنہ اور شیطان نے کیا سوچا ہوا اس کے نیویگیشن سسٹم میں کیا فیڈ ہوا ہوا يَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ جہنم کی طرف جانے والی ساری روڈز ہائی ویز پگڈنڈیاں سروس روڈز اس کے راستے شیطان کو خوب اچھی طرح پتا ہے وہ انسان کو بہت خوب اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں دکھاتا اور سناتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان سیدھا جہنم میں پہنچتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے بعد بھی دل چاہتا ہے بچوں کو شیطان کہنے کو کبھی سوچیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں آج اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہاں کہاں ہم اپنی زندگی میں شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہیں دنیاوی کاروبار لے لیں شادیاں لے لیں منگنی لے لیں جینے مرنے کی باتیں کر لیں کیا ہم نے یہ آج رسم نہیں بنا لی کہ دین ہے ہی جھگڑے والی چیز اللہ کی بات کرتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں جو لوگ آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے نا وہ جھگڑوں میں بہت آگے ہوتے ہیں کیا دین ایسی بات ہے جس کے بارے میں لوگ بات کریں آپ دنیا کا ہر خراب کام کریں صبح اٹھ کے بیگم صاحبہ بازار جائیں سارا دن درزیوں کے پاس جائیں جیولر کے ساتھ منہ ماری کریں کسی کو غصہ نہیں آئے گا اور جو ہی آپ انہی کے بچوں کو سنوارنے کے لیے کچھ دین کی بات سیکھنے جاتے ہیں تو جھگڑے کی شروع ہوتے ہیں آخرت کا یقین نہیں ہے ہمارے گلاسز کمزور ہیں ہمارا آئی سائٹ ویژن خراب ہے اس لیے حق کو پہچاننے والے کے ساتھ جب لوگ جھگڑے کرتے ہیں نا تو وہ پھسلتا نہیں ہے وہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے اللہم رحمت کر جو فلا تکلنی الی نفسی اے اللہ مجھے تیری رحمت چاہیے میرے نفس پہ نہ مجھے ڈالنا میں تو خود اتنی کمزور ہوں میں تو کئی چیزوں کے بارے میں کتنی رائے بدلتی رہتی ہوں آج مجھے کوئی اچھا لگتا ہے کل مجھے برا لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ آج مجھے اللہ کی کتاب اچھی لگ رہی ہے کل بری لگنے لگے اعوذ باللہ پڑھے انسان اور جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں نا تو پھر شیطان اور خوش خوش ہوتا ہے یہاں یہ بھی یاد رکھیے جو بات ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھی تھی آٹھویں پارے کے بالکل شروع میں کہ شیطان انسانوں کی صورت میں بھی آتے ہیں اور شیطان جنوں کی صورت میں بھی آتے ہیں اور جو ان کے ساتھ رہے گا وہ ضرور بھٹک کے رہے گا یا ایھا الناس اے لوگوں یہاں مکہ والے بھی مراد ہیں ابتدائی طور پر اور عمومی طور پر پوری کائنات والے ان کن تم فی ریبن اگر ہو تم شک میں رابع یریب و ریبن شک کلک ڈالنے والا بے چین کرنے والا ڈاؤٹس واقعی شک ہے کس سے من الباسی کہ دوبارہ اٹھنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آنی ہے اگر ابھی بھی شک ہے تمہیں پہلے تو آپ دیکھیں یا ایھا الناس میرے لیے ہے اگر ہے تو پھر اس پکار کو اپنے دل پہ لیں گے کہ کہیں ابھی بھی میرے معمولات میری زندگی میرے نفع نقصان کے معاملے میرے فیصلے ڈیسیژنز صرف دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھ کے تو نہیں ہے کہا اگر شک ہے تو ذرا اپنی تخلیق پہ غور کر لو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب یہاں نمبر ایک لگا لیں اے لکھ لیں یا ون لکھ لیں غور تو کرو اس بات پہ کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تراب سے سوکھی مٹی تاروبا ترب اسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ابو تراب مٹی کے باپ پیار سے ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنے داماد کو کہہ دیا مٹی کے باپ اور داماد غصے میں نہیں آئے دھمکیاں نہیں دیں کہ آپ کو نہیں پتا آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں میں بلکہ مسکرا دے مٹی لگی ہوئی تھی اس وقت ان کے جسم کو ڈسٹ کے معنوں میں انگلش میں انسان کیسے پیدا کیا گیا پہلے سوکھی مٹی تھی پھر کیا ہوا سم من نطفہ پھر اس سے نطفہ بنا نطفہ کا لفظ منی کے لیے آتا ہے جو مادہ ماں اور باپ کے جسم سے نکلتا ہے ان دونوں کا مجموعہ اس کا لفظی معنی بھی ملنا ہی ہوتا ہے نطفہ نطفہ یعنی ہم ان دونوں کو ملا دیتے ہیں ثم من علقت پھر خون کے لوتھڑے سے علقہ کا لفظ عین لام قاف سے ہے کہیں لفظ اردو میں یہ پڑھا فلاں تو فضا میں معلق ہے کہتے ہیں نا ہینگنگ معلق, اسی سے یہ لفظ. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع ہوا خون اور لٹکنا, دونوں معنی ہیں. ہینگنگ کے معنی میں دیکھیں تو لٹکنا, معلق. لیچ کہتے ہیں. کبھی آپ نے جونک دیکھی ہے؟ جہاں بھی جسم کے حصے میں لگائے نا تو وہاں سے خون چوس کے پھول جاتی ہے, لیچ. اس کو جونک بولتے ہیں غالباً. یہ علقہ کی کیفیت ماں کے پیٹ میں جونک کی ہوتی ہے. ایک ایک کیفیت قرآن کے الفاظ اور سائنس کی زبان میں بالکل ایسی ہے کہ جس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں. ماں کے رحم میں بچہ جب ٹھہرتا ہے, یعنی جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے, تو شروع کے کچھ دن جو ہوتے ہیں وہ علقہ کی صورت میں ہوتا ہے. فیٹس کہہ لیں آپ, جو چھوٹا سا بنتا ہے نا, وہ ماں کی رحم کے دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے شروع میں, پھر وہاں سے خون لے کے پھولتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ جب علقہ تھوڑا سا گرو اپ ہوتا ہے تو ثم مدغہ, پھر وہ کیا بن جاتا ہے, خون کا لوتھڑا بنا تھا, پھر اس کے بعد گوشت کے ٹکڑے سے. مدغہ کا لفظ جو ہے نا میم دعات غین اس کا روٹ ہے, گوشت کی بوٹی, چبائی ہوئی چیز کو مدغہ کہتے ہیں. کبھی آپ کسی کو چنگم کھا کے پھینکتا ہوا دیکھیں, دانتوں کے نشان بنے ہوتے ہیں, چھوٹی سی لمبی سی اتنی کی جیسے کشتی سی بنی ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ جب مدغہ کی کیفیت میں ہوتا ہے بالکل چنگم لگتا ہے, جیسے کوئی چنگم کھا کے پھینک دینا اور وہ چھوٹی سی چیوڈ قسم کی کشتی بنتی ہے, یہ بچے کی کیفیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مخلقتن اور غیر مخلقتن, دونوں کا روٹ خا لام قاف ہے. مخلقہ کہتے ہیں تخلیق, خلقہ مکمل کے معنوں میں, یعنی بچہ اپنی پوری مدت گزارتا ہے پیٹ میں اور بالکل کلیئر شکل میں پیدا ہوتا ہے. اور غیر مخلقتن نامکمل, ناقص, ادھورا بچہ پیدا ہو گیا, کوئی ٹانگ نہیں, ہاتھ نہیں, آنکھ نہیں, یا مس کیریج ہو گیا ان بٹوین ڈیز میں. یہ ساری چیزیں دونوں صورتوں کی اس میں پیش کی جاتی ہیں کہ کچھ بچے تو بالکل صحیح طرح سے آتے ہیں اور کچھ بیچارے ایسے ہیں جن کی پیدائش کے وقت جسم شکل خراب ہوتی ہے اور بعض روح پھونکی جاتی ہے دنیا میں آ کے مر جاتے ہیں, یا بعض ماں کے پیٹ سے ہی مردہ پیدا ہوتے ہیں. یعنی تمہیں تو اپنی موت پہ اتنا بھی اختیار نہیں کہ تم نے دنیا میں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. کہا لنبین لکم, تاکہ ہم ظاہر فرما دیں تمہارے لیے کیا, اپنی قدرت کے کمال. یو ہو تم, اپنے آنے پہ بھی تم قادر نہیں ہو, جانے پہ کہاں ہوگے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ, پھر ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں. نُقِرُّ قاف را را سے, قر یقرُّ اسی سے لفظ قرۃ عین ہے, جمنا, قرار پکڑنا, ٹھنڈا ہونے کا معنی ہوتا ہے. یعنی ماں کے رحم میں بچے کو ٹھہرا دیتے ہیں. ارحام رحم کی جمع, یوٹرس, مدر ووم. ہم ٹھہرا دیتے ہیں رحموں میں, ماں کے فیٹس میں ہم ٹھہرا دیتے ہیں. ماں نشا, جو ہم چاہتے ہیں, بیٹا ہے کہ بیٹی, صحت مند ہے کہ بیمار, کوئی کمی ہے اس میں جسم میں یا نہیں ہے, ہم جو چاہتے ہیں وہ ٹھہراتے ہیں. تم چاہو بیٹا, تمہاری چاہت نہیں چلے گی. ہم بیٹا چاہتے ہیں, بیٹا بنا دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بیٹی, ہم بنا دیتے ہیں. کب تک؟ الی اجل مسمى, ایک مقرر مدت تک. یہ اجل مسمى عموماً کتنی ہوتی ہے؟ بچے کے ماں کے پیٹ میں رہنے کا وقت. یہاں اجل مسمہ سے ویسے ڈیلیوری کا وقت مراد ہے, یعنی اس کی ڈیلیوری کے وقت تک ہم اس کو وہاں رکھتے ہیں. عموماً یہ وقت 9 مہینے اور 10 دن ہوتے ہیں. بعض بچے 9 ماہ کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں, بعض 9 سے کچھ دن پہلے ہی آ جاتے ہیں, کچھ 10 دن بھی زیادہ ہوتے ہیں. کچھ تخلیقات اللہ تعالیٰ نے ایسی کی ہیں. ایک امام تھے, آپ کو پتا کتنی دیر ماں کے پیٹ میں رہے. امام دحاق کا نام سنیں گے کبھی اگر اللہ نے آپ کو مہلت دی. حدیث کے بہت بڑے امام تھے, مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے تھے. دحاق کا کہتے ہیں ہنسنے کو, وہ ہنسا تو دحاق ان کا نام پڑا. یعنی ایسے ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ بعض بچے 2-2.5 سال ماں کے پیٹ میں رہے اور بالکل وہ پھر صحت مند حالت میں پیدا ہوئے. لیکن عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مدت رکھی ہے علاج علی مسمى, وہ تقریباً 9 مہینے اور کچھ دن کی ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ ثم نخرجکم طفلا, پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ بنا کر. طفل کا لفظ اسم جنس ہے, مذکر, مؤنث, واحد, جمع, سب کے لیے آتا ہے. یعنی پھر دنیا میں آتے ہو تو کتنے پیارے بچے بن کے آ چکے ہوتے ہو. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانیوں کو. اشد کا لفظ 30 سے 40 سال کی مدت کے لیے آتا ہے. کمال قوت, جسمانی, عقلی پختگی, تمیز کی مدت مکمل ہو چکی ہوتی ہے، یعنی انسان کی شدید جوانی. ہمارے ہاں تو جوانی کہتے ہیں نا ٹین ایج کو، عقل بھی نہیں ہوتی، بات بھی نہیں کرنی آتی، سبزی نہیں خریدنی آتی، اس کو ہم کہتے ہیں جوان ہو گئے. کوئی جوانی نہیں ہوتی، بیوقوفی کی جوانی ہوتی ہے. اصل جوانی ہوتی ہے 30 سے 40 سال کی عمر کی. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جنتی مرد اور عورت 30 سے 40 سال کے بیچ کے ہوں گے، یعنی تقریباً 30-32 سال کی عمر کے مرد ہوں گے اور اسی سے کچھ کم و بیش عورتیں ہوں گی. بالکل انسان جسمانی طور پہ بھی انجوائے کرتا ہے لائف کو، بیوقوفیاں نہیں ہوتی، بات بات پہ رونے نہیں لگ جاتے کہ ماں کو فون کریں کیا مصیبت ڈال دی، اب آٹا کیسے گوندوں اور روٹی کیسے پکاؤں. ہاں تو وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پہنچاتے ہیں تم کو. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ کوئی جوانی تک پہنچ جائے یہ سراسر اللہ کی دین ہے. کوئی ماں اپنی بچے کو خوراکیں کھلا کھلا کے جوان نہیں کر سکتی، ورنہ وہ تو ایک سال میں اس کو جوان کرنا چاہے گی. پھر کیا آتا ہے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، اور پھر تم میں سے کچھ تو فوت ہو جاتے ہیں. کب؟ بھری جوانیوں میں. شباب کا وقت تھا، صحرا لگنے کے دن تھے، ڈولی میں بیٹھنے کے دن تھے، اور ایک دم ملک الموت آتا ہے اور فوت کر دیتا ہے تم کو. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، بے کار عمر. ارزل رازال لام ہے، رزلا اردو میں ہم پڑھ چکے ہیں نا پیچھے، سورۃ ہود میں پڑھا ہے حضرت نوح کے قصے میں، ارازیلونا یاد ہے، رزیل لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں. انبیاء کرام کو یہ تانے ملا کرتے تھے کہ کوئی خاص پڑھے لکھے لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بس رزیل قسم کے لوگ ہیں. وہی لفظ ہے یہ ارزل، سب سے زیادہ گھٹیا عمر ہے نا. گھٹیا عمر کس رنگ میں؟ گھٹیا سے مراد یہاں کوئی وہ ہیومیلیٹڈ نہ سوچیں، مراد یہ کہ نہ بندے کا حسن رہتا ہے، نہ رنگ نہ روپ، ہڈیوں میں درد، کھائیں تو ہضم نہیں، پہنے تو سجدہ نہیں، چلیں تو چل نہیں سکتے، بیٹھیں تو آہ، اٹھیں تو آہ، کھڑے ہو نہیں سکتے. اس قسم کی کیفیات انسان کی ہو جاتی ہیں کہ اس وقت اس کو خود بھی نہیں لگتا کہ میں کہاں پہنچا ہوں. فرمائے لکھے لا یعلم من بعد علم شیئا، یہ نکمی عمر کیوں ملتی ہے؟ تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد. یعنی پہلے تو بڑی عقل والا بنتا تھا نا، کسی کو بولنے نہیں دیتا تھا، پھر ایک ایسی عمر آتی ہے سب کچھ جاننا ہوا بھول جاتا ہے. ارزل عمر زندگی کا وہ دور جب بڑھاپے کی وجہ سے انسان کی عقل اور فہم کی قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، یاداشت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی مکتب میں کبھی قدم ہی نہیں رکھا تھا. ایک وقت تھا وہ شخص جو کل تک وقار اور متانت اور عزت کا پیکر تھا، آج ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ لوگ ہنسنے لگتے ہیں، باولا بنتا ہے، کھاتا ہے تو گرنے لگتا ہے، بولتا ہے تو منہ سے تھوک نکلتے ہیں. یہ ہے انسان. لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا. کبھی جوانیوں میں آپ کو اپنے علم پہ بڑا مان ہونا تو فوراً اس کیفیت کو یاد کریں. بڑا ایک دم بچہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں بڑوں اور بچوں میں کتنی مماثلت ہے نا. بچہ بات بات پہ روتا ہے، بڑے بھی بات بات پہ روتے ہیں. جب بس جو نہیں چلتا تو رونا ہی ہے نا. بچے بھی چھوٹی سی باتوں پہ مان جاتے ہیں، بڑے بھی چھوٹی سی بات پہ خوش ہوتے ہیں. صرف ان کا حال پوچھ لیں آپ، اتنے بھی مسکرا کے دعائیں دینی شروع کر دیں گے. بچے بھی لیٹے رہتے ہیں، بوڑھے بھی اکثر لیٹے رہتے ہیں. بچے بھی اٹھ کے چل نہیں سکتے، بوڑھے بھی نہیں چل سکتے. بچے بھی اپنی بات اکثر بتا نہیں پاتے، بوڑھے بھی اپنی بتا نہیں سکتے. تقابل کرتے جائیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے. یہ ہے تمہارا اصل انسان. سب کچھ پاتے ہوئے بھی تم کچھ نہ پا رہے ہو، یہ ہے تمہاری حقیقت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک گزارتا ہے تو پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرنے کے بعد وہ مدغہ بن جاتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں. تقریباً یہ چوتھا مہینہ شروع ہو چکا تھا پریگننسی کا. پھر وہ فرشتہ اس بچے میں روح پھونکتا ہے اور اس کو 4 چیزیں لکھنے کا امر ہوتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ سے ہی 4 باتیں لکھی جاتی ہیں. نمبر 1، اس کا رزق کتنا ہوگا. خام خا غم کرتے ہیں، کیا ہوگا، لے آف ہو گئے، جاب کا کیا بنے گا، کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے. ماں کے پیٹ سے آپ میں لکھا کے آئے ہوئے اپنا رزق. ہمیں نہیں پتا ابھی اس کلاس کے بعد ہم نے کیا کھانا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے. دوسری چیز، اس کی موت کا وقت، کر لیں انشورنس، کھائیں خوراکیں، کروائیں چیک اپ، موت آ کے رہے گی. بیماریوں سے تو آپ الحمدللہ بچ سکتے ہیں ڈاکٹرز کو دکھانے سے، لیکن موت ہے نہیں بچ سکتے. اسی طرح اس کا سعید اور شقی ہونا، یعنی یہ شخص جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، کہاں جائے گا، کس حال میں ہوگا، موت کہاں آئے گی، ہر چیز اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے لکھوا دیتا ہے، اور بعد میں آ کے پھر انسان دنیا میں آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھنے لگتا ہے. اب انسان کی اس تخلیق کی بات کو کرنے کے بعد آگے زمین کی بات ہے، لیکن ایک اور روایت لکھے گا. پہلی بات یہ کہ اس میں ارض العمر کی بات آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسنون دعا آپ یاد کر لیجئے، اور جو اب 40-50 سے اوپر ہو رہے ہیں وہ تو یاد کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اب تو بڑھاپے کے اثرات 40 سے اوپر ہی شروع ہونے لگتے ہیں، لیکن ارض العمر عموماً 60 سے اوپر کی عمر کو کہا جاتا ہے. آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہ میں بخیلی سے تیری پناہ میں آتی ہوں، یعنی سٹنجی نہ ہوں، مال سے مجھے اتنی محبت نہ ہو کہ اس کو سانپ بن کے چپٹی رہوں. واعوذ بک من الجبنی، اور بزدلی سے بچانا، کاورڈنس، ہمت ہی نہ کروں، نیکی کا کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکوں، ہر وقت یہ دیکھتی رہوں کہ دوسرے کریں گے تو پھر کروں گی، اچھا یہ نہ ہو جائے، اندیشوں میں نہ گزار دوں اپنے وقت کو، بلکہ میں بزدل نہ بنوں. واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اور تیری پناہ میں آتی ہوں ارذل عمر سے، کہ جب دوسرے میری طرف نظریں لگا کے پوچھیں کوئی خبر آئی، اللہ ان پہ رحم کر دے، اللہ اب ان کو پردے میں کر دے. اب دیکھیں ایسی عمر آتی ہے، لوگ لا محالہ اس کی موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں موت کی خبر آئے اچانک تو لوگ فوراً کہتے فلاں مر گیا، پتہ چلتا ہے وہ نہیں، اس کا جوان بچہ مر گیا، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. پھر آگے آپ نے فرمایا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اور تیری پناہ میں آتی ہوں دنیا کے فتنوں سے اور قبر کے عذاب سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد اور ابو یعلیٰ کی روایت ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور اگر کوئی وہ برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھے جاتے ہیں نہ ماں باپ کے حساب میں، ہے نا اللہ کی رحمت. پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم کا حساب اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کے عمل ہوں گے اس کے لیے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں، اس کو قوت دیں. اور جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو وہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، جنون، کریزینیس، پاگل ہونا، جزام، یہ بھی بیماری ایک سکن ڈیزیز ہے، اور برس، کوڑ پن جس کو کہتے ہیں. اور جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں، اور جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جب 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کو اس کے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض، یعنی زمین پہ اللہ تعالیٰ کا قیدی رکھ دیتے ہیں. دیکھا جائے تو بوڑھا بندہ ایک قیدی ہوتا ہے نا، کیونکہ انسان کی قوت ختم ہے، لذت نہیں رہی، واقعی وہ زندگی کے دن پورے کر رہا ہوتا ہے. اسیر قیدی کو کہتے ہیں، پیچھے پڑ چکے، وہ سارا سر بکرا میں گزر چکا. اور جب ارذل عمر تک پہنچ جائے تو اس کے تمام وہ نیک اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر کوئی گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا. اب یہ روایت ہے، اس کی سنت میں تھوڑا سا کلام ہے، لیکن آپ دیکھیں تو یہ روایت ہمیں مختلف انداز میں دوسری جگہوں پہ ملتی ہے. بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ حقیقت میں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتے ہیں. ان کے اندر اپنے بڑھاپے کو آپ دیکھ لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہماری زبان کبھی ان کے آگے سخت نہیں ہوگی، ہم جھکے ہوئے رہیں گے. جتنی اچھی دوستی بوڑھے لوگوں سے آپ کی ہو سکتی ہے نا، جوانوں سے نہیں ہوتی. آپ کسی جوان سے دوستی کریں، وہ اس کے پاس وقت ہی نہیں آپ کے لیے، اس کے اپنے ہی کام بڑے ہیں. کر کے دیکھیے کسی بوڑھے سے دوستی، ہر وقت اویلیبل. اور جوانوں سے کریں، ان کے کچھ مطالبات بھی ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں آپ سے. آپ بوڑھوں سے دوستیاں کر کے رکھیں، کچھ بھی آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن نہیں ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ جوانوں سے آپ جب دوستیاں کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی وہ اپنے زوم میں بڑا اچھا مشورہ آپ کو دیں, لیکن تجربہ نہیں, علم نہیں, اتنی ابھی آبزرویشن نہیں ہے. اس کے برعکس آپ بوڑھے کے ساتھ بات کر کے دیکھے, اسے مشورہ لے, تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا تجربہ بولے گا, اس کا مشاہدہ بولے گا, تو بہت ساری چیزوں سے آپ بچیں گے. دعا کریں کہ ہمارے ارد گرد جو بوڑھے لوگ ہیں ہم ان کی قدر کریں, یقین کریں یہ دعا کی پوٹلی ہے. کوئی دعا کی پوٹلی کو اگر نام دینا چاہے نا تو وہ ماں یا باپ کا نام دے لے. اور یہ تو ہمارے لیے جنت کی ایک قسم کی دنیا میں چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے. اور اگر ہم کہیں کہ اللہ اب ان کو پورا کر لے, اب ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, تو مقصد تو ہماری زندگی کا بھی کوئی نہیں اگر ہماری جوانیاں شیطان کے راستے میں لگ رہی ہیں. اب اس سارے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً, اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے. حامدہ کا لفظ حمدہ سے ہے, ہا میم دال. حمود کہتے ہیں پانی نہ ملنے کی وجہ سے زمین کا خشک ہونا. خشک زمین جبکہ اس میں کوئی چیز نہ اگ سکے اس کو حامدہ کہتے ہیں. یعنی دیکھو زمین خشک ہوتی ہے, یہ کب ہوتا ہے؟ جب بالکل خشکی ہوتی ہے دنیا میں, قحط سالی ہے, بنجر زمین تھی, خزاں کا موسم لگا لیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, پھر ہم اس پر بارش کا پانی ڈالتے ہیں, پھر بارش ہو جاتی ہے, بارشوں کا موسم آ جاتا ہے. پھر اس پانی سے ہوتا کہ اہتزت, ترو تازہ ہو جاتی ہے. اہتزت کا روٹ غور سے سنیے گا کیونکہ غلطی لگتی ہے اس کے اندر. ہا زار زا, تا نہیں ہے, تا اس میں مؤنث کی ہے, کیونکہ آگے بھی دیکھیں گے آپ ربت و امبتت, یہ سارے تا تانیس کے ہیں. ہا زا زا, پیچھے کہاں پڑھ چکے ہیں یہ لفظ, کوئی گیس کرے گا؟ بہت قریب کی صورتوں میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے, اس کا بھی یہی روٹ تھا. وَخُزِّي إِلَيْكِ, حضرت مریم علیہ السلام کو کہا کہ اس کو ہلاؤ اپنی طرف. وَخُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءٍ, کس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ, وہی لفظ ہے. اشارہ ہے کہ بڑی خوبصورت پھلی پھولی زمین ہوتی ہے, ہوا چلتی ہے, جو خوشے ہوتے ہیں وہ ہلنے لگتے ہیں. وہ ربت, اور پھولنے لگتی ہے. ربت کا کیا روٹ ہوگا؟ ربا بود, ربوا کا روٹ, یعنی پھولنا, نشو و نما. وہ امبتت, اور اگاتی ہے, نبتا سے, نون با تا روٹ ہے اس کا. من کل زوج بہیج, ہر خوش نما جوڑے کو. زوج کہتے ہیں قسم کو, بہیج بہجا سے, آگے سورہ قصص میں بھی آپ پڑھیں گے یہ لفظ, ذات بہجا, وہاں مؤنس ہے اس لیے بہجا آیا, لیکن بہیج بہجا, با حاجیم, خوش رنگ اور با رونق کو کہتے ہیں, رونق والا, بہت بیوٹیفل گرین. پیچھے بات ہوئی بغیر علم جھگڑوں کی, اب بات ہو رہی ہے کہ تخلیق کا علم پانے کے بعد دیکھو کہ جو ذات بنجر زمین کو بعد میں سرسبز پودوں کی شکل میں ڈھال سکتا ہے, تو کیا پھر تمہیں دنیا سے لے جانے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ مٹی سے وہ مادہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنا. انسان کی کوشش کچھ بھی نہیں ہوتی, لیکن کیسے یہ مٹی دوبارہ فصلوں کی صورت میں ڈھلنے لگتی ہے, تو مان جاؤ کہ قیامت آ کے رہے گی. ذالک بان اللہ هو الحق, حق یہی ہے کہ اللہ کی ذات برحق ہے. وانہ یحیی الموتا, اور بے شک وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو, یا کرے گا. وانہ علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. سارے دلائل ایک ہی مضمون کو سمجھانے کے ہیں, اور وہ کیا کہ قیامت آئے گی. مت کرو جھگڑے اس کے بارے میں, مت کرو اس کے بارے میں, مان جاؤ جو اللہ کر رہا ہے اس کے لیے تمہیں پیدا کرنا, تمہیں زندہ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے. جیسے زمین زندہ ہوتی ہے تم بھی زندہ ہوگے, اور اس کی قدرت پہ کوئی شک نہ کرے. مان جاؤ کہ وَالنَّسَاتَ آتِيَتُ اللہ رَيْبَ فِيهَا, یقیناً قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اور اس پہ بھی شک نہ کرو کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا ہر اس کو جو قبروں میں ہے. اس لیے زیادہ نہ تنگ کیا کرو قبروں میں جانے والوں کو, سوئے ہوئوں کو, وہاں مرے ہوئوں کو. اللہ ایک وقت لائے گا جب وہ سب زندہ ہوں گے, پھر شوق پورا کر لینا ان کو سنانے کا اور ان سے جا کے باتیں کرنے کا. اتنی بڑی حقیقت کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ, آٹھویں آیت ہے اور دوسری دفعہ تذکرہ آ رہا ہے اللہ سے جھگڑے کا. ہر دور میں انسان اللہ تعالیٰ کے معاملے میں مختلف جھگڑے کرتا ہے, کہ انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا ہے، میں نہیں مانتا کسی رب کو، میرے سے نہیں مانی جاتی رب کی بات، ہاں ایسا ہے ویسا ہے، یہ بات کیا دلیل دے رہی ہے کہ بغیر علم، لا علم ہے، علم ہے ہی نہیں، ولا خدن، اور ہدایت بھی کوئی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس، ولا کتاب منیر، اور کوئی روشن کتاب اس کی زندگی میں کھلی نہیں ہے، ایسا احمق ہے جس میں فہم و فراست کا نام تک نہیں، جس نے کسی جاننے والے سے پوچھ کر بھی اپنی جہالت کو دور نہیں کیا، یہ وہ بد نصیب ہے جس نے کسی صحیفہ آسمانی کا مطالعہ کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، اور بات کرتا ہے اللہ کی، اس کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، صبح و شام اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ اب ذرا اگلی آیت کو امیجن کریے اور ساتھ ویژولائز کریں، تصور میں دیکھیے گا کہ کیا منظر سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جھگڑالو، یہ لڑاکا ہے کیسا؟ ثانی اطفی لیدل عن سبیل اللہ، تکبر سے گردن موڑتے ہوئے تاکہ بہکائے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے۔ ثانی کا لفظ اثنین سے ہے، کس کو کہتے ہیں اثنین؟ تثنیہ، دوہرا، تو یہاں دوہرا کرنے کے معنی میں، اور اطف کہتے ہیں موڑنے والا اپنے پہلو کو، یہ جو دو کندھوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو سوچے، یعنی آپ بیٹھے ہوئے، کوئی آپ کو کہتے آؤ کتاب پڑھے، تو آپ یوں ایک دم موڑتے ہیں، یہ آپ کا یہ جو موڑنا ہے نا، یہ ہے ثانی اطف، یعنی کندھے موڑ کے ہوں کرتا ہوا وہاں سے اٹھ جاتا ہے، میں نہیں سنتا، مجھے نہ سنایا کرو، مجھے نہیں اچھا لگتی یہ باتیں تمہاری جو کرتے ہو، گردن کو مروڑنا نو کے سینس میں، کا کوئی بات نہیں، چھوڑ دو اس کو، اس کا نصیب ہی ایسا ہے۔ لہو فی دنیا خزیوں، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، کیسے؟ کھائے گا تھکے سارا دن، اور رات کو تھک ہار کے سو جائے گا، اس کے اس وقت ہی نہیں ہونا کہ اپنے لیے بھی کچھ کر سکے۔ وَنُزِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم چکھائیں گے اس کو قیامت کے دن جلانے والی آگ کا عذاب۔ نزیق ذوق سے ہے، ذوق زال وقاف، حریق حرکہ سے ہے، جلانا حرکہ، فعل کے وزن پر صفت مشبہ، جلانے والا یا آگ کا عذاب، دونوں ہی مراد ہیں، یعنی ایسے شخص کا نصیب آگ ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ جلے گا، اب اس کو دنیا میں نہیں ماننی نا، تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اور یاد رکھو ذالک بما قدمت یداک، یہ انداز دیکھیے، فوراً حاضر کے سیگوں میں بات آ گئی، پہلے بات ہو رہی تھی کسی ایک شخص کی، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ ہر سننے اور سنانے والے کو کہا جا رہا ہے، ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے سزا اس بات کی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹٹولنے لگتا ہے کہ ہائے ہائے، یہ میری بات ہی تو نہیں ہو رہی، اور جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا یہ کوئی ظلم نہیں، کیونکہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، کہ بے شک اللہ تعالی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ ایک لفظ ہے ظالم، اس سے اسم تفضیل ہے، ظلام پڑھیں گے آپ انشاءاللہ اسم صفت کی قسموں میں، اسم تفضیل سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، فعال کا وزن ہے، اور للعبید عبد کی تصغیر ہے، عربی زبان میں پیچھے بھی یہ باتیں سے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے کہ چھوٹا کر دیا جاتا ہے چیز کو، جیسے صغیر ہے نا لفظ، جیسے عبد ہے تو اس سے عبید، ہمارے یہاں جیسے کہتے ہیں نا بچہ، پھر کہتے ہیں بچونگڑا، تو وہ بچونگڑا بہت ہی چھوٹا سا ذہن میں آتا ہے نا، اس طرح عبد بھی چھوٹا تھا اور عبید تو اس سے بھی چھوٹا ہے، کہ اللہ اپنے کسی چھوٹے سے چھوٹے بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ جو دنیا میں کندھے اچکائے گا نا، جو اپنی کروٹیں اس کتاب سے پھیر پھیر کے رکھے گا، دنیا میں بھی اس کو ذلت ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اور پھر بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ آیت سنتے اور سناتے وقت ہر بندہ تصور میں خود کو رکھے کہ کہیں یہ میں تو نہیں۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کناروں پر رہ کر، کنارے پہ کھڑے کھڑے لاتا ہے۔ امیجن کریں یہی روم لے لیں جس میں ہم بیٹھے ہوئے، ایک یہاں بیٹھی ہیں اسٹوڈینٹ، جو یہاں سے نکلنے میں بھی شاید 5 منٹ لگائیں گی باہر جانے تک، کتنے مرحلے ہیں ان کے لیے، اور آپ امیجن کریں کہ کوئی شخص بالکل باہر مین گیٹ کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے، یہ ہے علی حرفن، حرف حرف کنارے کو کہتے ہیں، ایچ کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا بالکل باہر کا جو حصہ ہوتا ہے۔ اب یہاں امیجن کریں دین اسلام کا ایک کمرہ ہے، ایک ہال ہے، اور اس کا کنارہ ہے، اور وہاں ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ, اگر پہنچتی ہے اس کو کوئی بھلائی, یعنی عبادت سکون میں کوئی خیر ملی, قرآن سننے آیا, بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں, مزہ آ رہا ہے, فائدے کی چیزیں لگ رہی ہیں, ہنسی مذاق ہے, نطمئن بھی, بڑے اطمینان سے بیٹھا رہتا ہے کہ چلو جوکنگ بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, گوسپ بھی ہے اور اچھا لگ رہا ہے, دین اسلام خوبصورت ہے. لیکن وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر پہنچ جائے اس کو کوئی فتنہ, کوئی آزمائش, نن قلب علا وجہ ہی, تو فوراً دین سے منہ موڑتا ہوا چل پڑتا ہے. اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں جھگڑوں کی اور منہ موڑنے کی بڑی بات آ رہی ہے, یعنی پھر کمرے کا دروازہ کھول کے باہر ہی بھاگ جاتا ہے, اندر آتا ہی نہیں پورا کہ کہیں اندر آ کے بیٹھنا پڑ گیا اور نکلنا مشکل نہ ہو جائے, اٹھوں گا تو سارے دیکھیں گے, اس لیے بہتر ہے کہ کناروں پہ رہو. کا اس نے تو سوچا کہ مجھے دو فائدے ہوں گے, اس دین میں فائدہ ہوگا تو اندر آ جاؤں گا, اور اس دین میں کوئی نقصان لگا, کوئی قربانی دینی پڑی, کچھ تھوڑی سی ذمہ داری آ گئی تو ہٹ جاؤں گا. لیکن ہوا کیا, ذالک هو الخسران المبین, اس کو تو دونوں ہی خسارے ہیں, بڑے بڑے خسارے, نہ دنیا کا نہ آخرت کا فائدہ. اب دیکھیے کہ ایسا شخص کون ہوتا ہے, ریلکٹنٹ ہوتا ہے نا, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نان کانفیڈنٹ شخص ہو سکتا ہے, غیر مستقل مزاج, غیر مستقر. کئی لوگ آتے ہی رہتے ہیں لیکن کمٹ نہیں کرتے, نہیں نہیں بن جائیں گے, پابندی ہوگی, ذمہ داری ہوگی, پھر رول کال لگ جائے گی, پھر ہمیں اوکے کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرداروں کی بات کرتے ہیں کہ جس کے دل میں ابھی اسلام آیا ہی نہیں پورا. آپ سوچیں ذرا اپنے آپ کو, پہلے تو میں اور آپ, ہم کتنے قدم دین میں آ چکے ہیں. یہ کس شخص کی کہانی ہے؟ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو دین کو ہر قیمت پر نہیں لینا چاہتا, قرآن کو ہر قیمت پہ نہیں لینا چاہتا. ذرا کہہ کے دیکھیں اپنے آپ کو کہ اللہ اس کتاب کو ہر قیمت پہ لوں گی, آپ کا دل کھلے گا اور آپ کے نہیں سوچتی ہوں مشکل دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اس سے بڑا پتھر آ جائے گا مشکلات کا آپ پر. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس دین کو ہر قیمت پر لیں. دیکھیے سونے کا ایک سیٹ کئی ہزار کا یا لاکھوں کا آپ لیں گے نا, آپ ہر قیمت پہ لیں گے. کل سونا 4000 روپے کا تولا تھا تو بھی لوگ لیتے تھے, آج 40000 کا ہو گیا تو بھی لیتے ہیں. کیوں؟ ہر قیمت پہ لینا جی, بچی کی شادی ہے لینا پڑے گا, سسرال میں دینا ہے, ساس کے کڑے ہیں لینے پڑیں گے. کوئی نہیں کہے گا کہ اب ساس کو کہہ دو پلیز سونے کی بجائے چاندی کی چوڑیاں لے لو تو بہتر ہے کیونکہ سونا مہنگا ہو گیا. لے رہے, فریج کل سستے تھے آج مہنگے لے رہے ہیں, گھر کل سستے تھے آج مہنگے ہیں, دھڑا دھڑ لے رہے ہیں. کوئی بندہ بتائے ہم میں سے کہ جو چیز ہم نے لینی ہوتی ہے مہنگی ہو جائے تو چھوڑ دیں, لیتے. کبھی ضرورت کی چیزیں ہیں, کبھی تعیشات کی چیزیں ہیں. آٹا مہنگا ہو گیا, 100 روپے کلو بھی ہو گیا تو بھی لینا ہی لینا. تو دین ہی ایسا رہ گیا کہ کہتے نہیں پہلے سستا کرو, آسان کرو, شرطیں ختم کرو, پابندیاں چھوڑو, منوانے کی بجائے مانو ہماری, ہم سے پوچھ کے اصول بناؤ, ہم جو کہیں اس کو اوکے کرو پھر آئیں گے. یہ وہ شخص ہے جو خواہشات پہ جیتا ہے. دین سے وقتی اور رسمی تعلق ہے یا تھوڑا سا جذباتی تعلق, تھوڑا جذبات میں آ کے دین پہ چڑھا, نقصان ہوا پیچھے ہٹ گیا. اصل میں وہی کہانی ہے جو سورت بقرہ میں آ گئی, فلما دالہم مشوفی, جب روشنی کرتا ہے ان کے لیے تو چل پڑتے ہیں, وإذا أظلم عليهم قاموا, جب اندھیرے آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے جس کا دل غیر اللہ میں اٹکا ہوتا ہے اس کا دل اللہ میں نہیں آتا. اسی لیے اب اگلی آیتوں میں ذرا کچھ مزید توجہ دلائی جا رہی ہے اس کردار پر. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ, وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے سوا اس کی جو نہ ضرر پہنچا سکے اس کو, وما لا ينفعه, اور نہ اس کو کوئی نفع دے سکے. ذالک هو الدلال البعید, یہی ہے انتہائی گمراہی, یہ ہے وجہ. کون بندہ دین کے کناروں پہ رہتا ہے؟ جس کا دل غیر اللہ میں اٹکا ہوا ہے, جس کو ابھی دنیا کے کچھ اور فوائد لینے ہیں. اور غیر اللہ تو سستی بھی ہو سکتی ہے نا, نیند بھی ہو سکتی ہے, نفس کی سہولت بھی ہو سکتی ہے, پابندیوں کو برداشت نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے. کا ایسا شخص دلال البعید, کناروں پہ آ کے جو پلٹ جائے وہ تو بڑا بد نصیب ہے. سمندر کے کنارے سے جو پیاسا جاتا ہے وہ تو زیادہ دکھی ہے نا. کہا اس کا حال کیا, ید او لمن در روح اقرب من نفی, اس حصے کو تو دل کے دروازے کھول کے سنیے. وہ پوچھتا ہے اسے جس کی ضرر رسانی زیادہ قریب ہے اس کی نفع رسانی سے. بڑی مشکل آیت ہے, عمل کے اعتبار سے بھی اور معنی سمجھنے کے بھی ناطے سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, اس کو اچھا لگتا آسان لگتا تو دین نہیں لگتا. اس کے علاوہ اس دین کو چھوڑ کر کناروں پہ کیوں کھڑے؟ اس چیز کو پکارا ہے, اس کے خیال میں وہ چیز بڑی نفع مند ہے. وہ اس کی جاب بھی ہو سکتی ہے, وہ اس کی یونیورسٹی کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے, وہ اس کا بچہ بھی ہو سکتا ہے, وہ اس کی گھرداری اس کی جاب بھی ہے. لیکن یاد رکھو, در روح اقرب من نفعہ, اس کا ضرر نفع سے زیادہ قریب ہے. کیسے؟ وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, زمانے کی قسم انسان خسارے میں, اس لیے کہ دنیا کا تھوڑا بھی تھوڑا ہے, یہ تو بہت ہی تھوڑا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, مَتَاعُ الْغُرُورِ کا بڑے سے بڑا نفع بھی لے لو تو یاد رکھو وہ آخرت کے معاملے میں ضرر ہی ہے. دیکھیے کہ آپ کسی ایک ملک میں رہتے ہوں, وہاں آپ نے لاکھوں کی چیزیں جمع کی ہوں اور آپ کو فوراً وہاں سے نکلنا پڑے بغیر کسی نوٹس کے, آپ دوسرے ملک میں خالی ہاتھ آ گئے. مجھے بتائیے کہ پچھلے ملک میں آپ کی چھوڑی ہوئی لاکھوں کی چیزیں آپ کے لیے وہاں کیا ہیں؟ در روح اقرب من نفعہ, اور موٹے آنسو نکلیں گے یاد کر کر کے چیزوں کو. موت کی صورت میں بھی اچانک نوٹس ہوتا ہے, ڈپورٹ ہوتے ہیں ہم اس دنیا سے اگلی دنیا میں. ایک کرسی میز تک ہمیں کوئی ساتھ نہیں لے کے جانے دیتا کہ مٹی میں نہ ڈالو, اس کے بیڈ پہ ڈال دو. تو کیا ہوا؟ دنیا کا نفع ضرر کے زیادہ قریب ہے. لبیس المولا ولبیس العشیر, ہائے یہ کتنا برا دوست ہے اور بہت ہی برا ساتھی ہے. ایسا بندہ جس کی دوستی میں آ گیا وہ اس کا بھی بیڑا غرق کر دے گا. ایسی باتیں کرنے والا اکیلا نہیں ہوتا, عموماً اپنے ہم خیال لوگوں کو ساتھ ملا کے باتیں کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کر لو تو وہ ہے, وہ کر لو تو یہ ہے. ایسا شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کیسے اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نتھار کے رکھ دیا کہ دنیا کے نفعوں کے لیے دین کے کناروں پہ رہتے ہو. آپ ذرا سوچیں, چلے میں نے تو قرآن کی مثال آپ کو دی نا اس کمرے کے ناطے سے, عام حالات میں دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں دین کے ناطے سے. ہم دین کے نام پہ بھی دین کے ان کناروں میں کھڑے ہوتے ہیں بعض اوقات. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو آخری صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں, ہم قرآن بھی سنتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں بیٹھیں جہاں ہمیں کوئی ڈسٹریکٹ نہ کرے, ہماری طرف کسی کی نظر نہ پڑے, اور ہم ٹیسٹ بھی تب دیں گے جب ہمارا دل چاہے گا. گناہ کو چھوڑ دیں, صرف نیکیوں پہ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے. جو بندہ دین کو پھونک پھونک کے لے رہا ہے نا, یاد رکھے کہ وہ بہت قیمتی چیزیں مس کر دے گا. بڑی ہوش ملانے والی آیت ہے اور ہوش گم کرانے والی آیت بھی ہے کہ انسان سوچ لے تو اپنا نفع کر رہا ہے کہ نقصان کر رہا ہے. اب دیکھیں جو کناروں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, وہ ایک تو اپنا نقصان کرتے ہیں نا, دوسرا دوسروں کا بھی کرتے ہیں. امیجن کریں اسی ہال کے دروازے تک کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں, ہو سکتا ہے پیچھے سے چند سسٹرز اور آ رہی ہوں کہ چلے آج ہم بھی سنتے ہیں قرآن تھوڑا سا. باہر دیکھیں ہائے لوگ تو دروازے تک کھڑے ہیں, نہیں 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 اندر بڑی گھبراہٹ ہوگی, بھاگ جائیں گے. دروازوں میں کھڑے ہوئے لوگ آنے والوں کا راستہ بھی بند کر لیتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو پیچھے سورہ بقرہ میں کہہ دی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے داخل ہو جاؤ دین کے اندر, تم کناروں پہ کھڑے ہو کے دوسروں کو مت روکو, غیر اللہ کو چھوڑو اللہ کی طرف آؤ, مت پکارو ان کو جن کو پکار کے نفع سے زیادہ نقصان ہوگا. کتنے برے ساتھی بنتے ہو. یہاں جو لفظ عشیر کا ہے عشرہ سے, انسان کے باپ کی طرف سے رشتہ داروں کی جماعت کو عشرہ کہتے ہیں, اسی سے لفظ عشیرہ ہے نا. سورہ توبہ میں آپ پڑھ چکے وعشیرتکم, عشرہ مل جل کر رہنے کو کہتے ہیں, اسی سے لفظ معاشرہ بھی ہے. پھر عشیر اب ساتھی کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں. ہر ایک اپنے آپ کو چیک کرے ہم کہاں کھڑے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس آیت کے بعد واقعی ہمیں تلاوت سن کے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی سمندر کے کنارے کے اوپر کھڑے کسی شخص کو سوچے, ذرا اونچی لہر آئے گی نا تو کناروں سے لے کے اس کو ڈبو دے گی, بہت خطرے میں. آپ دیکھیں کہ جب کوئی کشتی میں بیٹھتا ہے, کناروں پہ جو بیٹھتے ہیں نا, کشتی ڈوبے گی سب سے پہلے کنارے والا گرے گا. مڈل پارٹ ہمیشہ سیکیور ہوتا ہے, بچ جاتا ہے انسان. ہم اس کمرے میں خدا نہ خواستہ اللہ بچا کے رکھے, لیکن باہر سے کوئی آئے سب سے پہلے کناروں کے پاس بیٹھے ہوئے کو لوٹے گا, کوئی جانور آئے سب سے پہلے کناروں پہ بیٹھے ہوئے کو پکڑے گا. سیکیور ہوتا ہے بندہ جو مڈل میں بیٹھے. ہم جب پورے کے پورے دین میں آتے ہیں نا, ہم پورے سیکیور ہیں. ڈیسائیڈ کر دیا, بتا دیا سب کو, آگے ہیں پورے. مت رکھو ہم سے امیدیں, مت ہمیں بار بار تنگ کرو, ہم نہیں آئیں گے تمہاری گناہ کی چیزوں کی طرف. پھر جو بیچ میں ہوتا ہے وہ چاروں طرف سے سراؤنڈیڈ ہوتا ہے, کتنوں کو پھلانگ کے کوئی آئے گا نا اس پہ حملہ کرنے. اس لیے جب بندہ دین میں بالکل مڈل میں آتا ہے نا, تو اس کو بڑے خوبصورت ساتھی ملتے ہیں دفاع کرنے والے, وہ اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. پھر اس طریقے سے وہ لوگ اس کو اچھی طرح سے بلاتے ہیں, نہیں نہیں یہ تو بہت اچھا ہے, تلاوت سنتے ہیں یہاں تک. اور حقیقت ہے کہ آیت کا حق کبھی بھی عطا نہیں ہوا. تلاوت سن کے ہم پھر غور کریں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
يا أيها الناس اتقوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير.
آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کہی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کناروں پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, تو اس کا اگر ہم تھوڑا سا مائنڈ میپ بنائیں, اگر بالفرض یہ پانی کا گلاس اگر میں اس کو یہاں رکھ دوں, کیسی فیلنگز آ رہی ہیں آپ کو؟ بے چینی لگ رہی ہے نا, خوف بھی آ رہا ہے نا, ذرا سا کپڑا بھی کھسکے گا تو یہ پانی نیچے چلا جائے گا. بس اسی کیفیت کو آپ سامنے لے آئیے کہ جو لوگ دین کے معاملات میں بالکل لیس پرائرٹی پہ رہتے ہیں نا, بس تھوڑا ہی ٹھیک ہے, تو وہ ہر وقت بے چین رہتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کی طرف آنے کے باوجود بھی, مسلمان ہونے کے باوجود بھی ٹینشن, ڈپریشن, گھبراہٹ کی کیفیات آتی ہیں, تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ کناروں پہ, آپ بھی بے چین ہوتے ہیں, دیکھنے والا بھی بے چین ہوتا ہے. اب اگر جس طرح ہمیں اس گلاس کو دیکھ کے خوف آ رہا ہے نا کہ ہائی یہ گر نہ جائے, مجھے فیل ہوگا کہ میرا ہاتھ لگ کے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ادھر سے ادھر ہو جائے, اسی طرح اگر اس گلاس کے اندر تھوڑی سی بھی صلاحیت ہوتی تو اس کو بھی ایسی ہوتا. اس کو ایک اور تھوڑی سی امیجنیشن سے سمجھیے کہ کبھی آپ سمندر پہ گئے ہوں, پہاڑ کی چوٹیوں. میں یہ بات کرتی ہوں جب بھی اس آیت کی تو میرے ذہن میں بچپن کا وہ ایک لاشعور کا منظر آنے لگتا ہے کہ سمندر کا نیچے کنارا ہے اور اس کے بالکل اوپر ایک پہاڑ ہے, کوئی ایک ایسی جگہ ہے, اور وہ پہاڑ جو ہے وہ بالکل آگے تک بڑھا ہوا ہے. جیسے آپ کو ہوتا ہے نا کہ نیچے سے پانی لگ لگ کے کٹ چکا ہوتا ہے پہاڑ, اور اوپر ایک سمجھے صرف چھجا سا بنا ہوا ہے. اب جو بندہ اس پہاڑ پہ کھڑا ہوگا نا, تو اس کو بالکل اپنے نیچے بلکہ اندر سمندر دکھے گا. ایک دفعہ کسی موقع پہ ہم لوگ وہاں تھے اور نماز کے لیے ہم نے گاڑی روکی, تو اوپر تھے بھی ہم کے پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر نیچے جائیں گے سمندر کے پاس. یقین کریں کہ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو پکڑ لیا کہ یہ کہیں اس کنارے پہ نہ, حالانکہ اتنا مضبوط پتھر ہے نیچے, کوئی یہ تھوڑی کہ بچے کے وزن سے وہ پہاڑ گر جائے گا اور ٹوٹے گا اور بچہ سمندر میں جائے گا. تو انہوں نے کہا نہیں, یہاں گاڑیاں بھی نہ کھڑی کریں, ہو سکتا ہے گاڑی کے بوجھ سے یہ پتھر کا جو ایک چھجا سا بنا ہوا ہے یہ ایک سمندر میں نہ گر جائے. تو ہم سب سوچ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی محفوظ زندگی دینا چاہتے ہیں. یہ ہے وہ زندگی جو فلنحیینہ حیاتن طیبہ, جتنا آپ دین کے اندر آتے جائیں گے اطمینان آئے گا. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اطمینان کا لفظ بھی بولا, فَإِنَ أَصَابَهُ خَيْرٌ, خیر پہنچی, نفع ملا, اپنی پسند کے معاملات تھے, اس دین نے اس کی دنیا پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, اس دین نے اس سے کوئی قربانی نہیں مانگی, اس دین کا کوئی اثر اس کے لائف سٹائل پہ نہیں آیا, اس کے رسم و رواج پہ نہیں آیا, نطمئن بھی بڑا خوش رہتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, ہاں جی ہم جدی بشتی مسلمان ہیں اور ہمارے اندر تو یہ ہوا وہ ہوا. لیکن وہ نصابت ہو فتنت, جہاں آتی ہے کوئی آزمائش. ایک چھوٹا سا جملہ لکھ لیں, ہم سب کے لیے ہی ہے کہ جب بھی کبھی زندگی میں دین کے نام پہ کوئی آزمائش آئے, آتی ہے نا ہم پہ, کبھی خوشیوں کی صورت میں, کبھی غمیوں کی صورت میں, کبھی موسم کی شدتوں کی صورت میں, کبھی رشتہ داروں کی ناراضگی کی صورت میں, کبھی اپنوں کی بے رخی کی صورت میں, یاد رکھیے کہ وہ آزمائش ہمارے اگلے درجے میں جانے کا ایک سمبل ہوتی ہے. اپنے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ اگلے درجے میں انسان امتحان دینے کے بعد ہی جاتا ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو وہ آٹھویں جماعت پاس نہ کرے اور نویں میں چلا جائے. آپ امیجن کریں کہ ایٹھ کلاس کے جو پیپرز تھے کس کو اچھے لگے ہوں گے, نہیں دل چاہے گا دینے کو, لیکن اس پیپر, اس آزمائش, اس امتحان کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ لوگ نویں کلاس یعنی نویں درجے پہ پہنچ گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتے ہیں, اور اس کے وجہ سے آپ کی زندگی میں بہت سارے مدد ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب کبھی کوئی آزمائش ہے, جب کوئی مشکل آئے دین کی, فوراً چیک کریں کہ اس کے بعد کیا پڑا ہوا ہے. جیسے بندے کے دل میں حقیقی ایمان آتا ہے نا, تو وہ ایڑیاں اچھال اچھال کے دیکھتا ہے. یقین کریں کہ جب پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق جڑتا ہے نا, صرف پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں میں کر رہی, بندہ مومن کی ساری زندگی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ تو سورت ملک میں فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے تو زندگی اور موت کا نظام بنایا ہی اس لیے ہے کہ پتا تو چلے تم ریئیکٹ کیسے کرتے ہو. ہم سب کے اوپر کیمرے فٹ ہیں, ہم سب کی ویڈیوز بن رہی ہیں, ہم سب کے کلپس جو ہیں وہ ریکارڈ ہو کے سینٹرل گورنمنٹ تک پہنچ رہے ہیں. ہم صرف گاڑی چلاتے ہوئے آپ دیکھ لیں کہ ایک رول نہیں بریک کرتے, کہتے ہیں یہاں کیمرا لگا ہوا ہے. اسی طرح ایک مومن کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایسی تمام چیزوں کے اندر اپنے رب سے تعلق نہیں توڑتا, اور ذرا سا اس کا دل کسی دوسری چیز میں لگنے لگے تو پلٹنے لگتا ہے. پھر آپ دیکھیں خسرت دنیا والآخرہ, ملا کیا؟ انسان کناروں پہ کیوں رہتا ہے؟ تاکہ دونوں کے فائدے لوں, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ دونوں طرف کے فائدے لیں, لوٹے کی کیفیت. جدھر دل چاہا, جدھر حالات اچھے لگے وہاں گھوم جائیں گے, لیکن ایسے شخص کو ملتا کچھ بھی نہیں. آپ اس کو اپنے حساب سے کئی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں. بندہ دوگلی پالیسی اختیار کر لے, دو سیاسی پارٹیوں کو اپنی ہمدردیاں جتلائے, میں آپ کے بھی ساتھ ہوں, دوسری طرف جائے کہ میں آپ کے بھی ساتھ ہوں. سوچ کیا رہا ہے کہ دونوں سے بینیفٹ لے لوں گا, جو گورنمنٹ آ گئی حکومت میں وہ مجھے وزارت میں لے آئے گی, دوسری طرف بھی لے آئے گی. ہوگا کیا پریکٹیکلی؟ خسرت دنیا والآخرہ. صرف خاندانی سیاست میں ہی آپ دیکھ لیں, جو بندہ ڈپلومیٹک کریکٹر بن جاتا ہے نا, سامنے آیا تو کچھ کہا, پیچھے گیا دوسری جگہ کیا, تو ہم کہتے ہیں تف ہے اس پر, اس کی تو بات ہی نہ کرو, لعنت ہے اس پہ, وہ میرے سامنے یوں باتیں کرتی ہے اور اس کے باہر جا کے یہ باتیں کرتی ہے. دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا, یہ جملہ لکھنا اس آیت پہ, کہیں کا نہیں رہتا. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ والی کیفیت ہے, کذالک هو الخسران المبین, اور یہی ہے بہت بڑا خسارہ. بینک کرپسی اصل میں دیکھنی ہو تو یہ دیکھو, تم نے تو لوگوں کو بینک کرپٹ ہوتے دیکھا ہوگا کہ ان کے ملینز کے گھر چلے گئے, لاکھوں ڈالرز کے گھر بینک کے پاس چلے گئے, وہ بھی کوئی خسارہ. گھر نہ ہوا تو کیا بڑی بات ہے, لیکن جس کی دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی, وہ تو خسیرہ سے خسران, فولان کا وزن ہے, سپرلیٹیو ڈگری, اسم تفضیل, بہت بڑا خسارہ یہ ہے. اور ایسے شخص کی پھر ایک دنیا کے اندر کیفیت کیا ہے؟ یدعو من دون اللہ ما لا یدرہ وما لا ینفعہ, وہ ان کو پکارتا ہے, ان کی عبادت کرتا ہے, ان سے دعائیں مانگتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے. چاہے کوئی بت ہے, چاہے قبر میں کوئی سویا ہوا بزرگ ہے, کوئی دنیا سے جا چکا انسان ہے, یہ جب بھی کسی مشکل میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میری نیا پار لگا دے, یا عبد القادر جیلانی ہاتھ میرا تھام لے, یا غوث پاک تیرے ہی در سے لے کے جانا ہے, یا مشکل کشا آج لے کے جائیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی جب ایسے شخص کی مت ماری جاتی ہے پھر بھی پلٹتا ہے تو گندگی پہ پلٹتا ہے. آپ دیکھیں جو گندگی کے ڈھیر پہ کھڑا ہوگا اس کو چکر آئے گا تو گرے گا تو گندگی پہ ہی نا. ایسے شخص کی زندگی میں اگر کوئی مشکل بھی آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تمہیں میری ضرورت ہے, پھر بھی جاتا ہے تو کسی بزرگ اور کسی اور جگہ جا کے اپنی نیکی کو ضائع کر کے آتا ہے. آج دیکھیں جتنی حاضری قبروں پہ ہے کیا اتنی حاضری مسجدوں میں بھی ہے؟ آج مسجدیں ویران دکھتی ہیں ہمیں اور قبرستان آباد دکھتے ہیں, آستانوں پہ لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ بالکل اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں, یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خود بخود اپنے آپ کو دوسری طرف کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ لوگوں کا ایمان لوٹنے کے لیے کئی ایسی درگاہوں پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جواریوں نے جب کسی کو جوئے کی لت ڈالنی ہوتی ہے نا, تو پہلے وہ ان کو جتاتے ہیں, جان بوجھ کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں تاکہ وہ پھسلتا جائے, اور جب اس کے اندر گرے گا تو آئے گا. مجھے کسی نے ای میل میں چھوٹا سا ایک کسی کا آرٹیکل بھیجا کہ کوئی رائٹر ہیں, جنرلسٹ ہیں, اور اس کا ٹاپک کیا تھا کہ میں ہیل میں گیا اور وہاں سے واپس آیا. اب آپ امیجن کریں کوئی آپ سے کہے کہ میں جہنم تک گیا اور وہاں سے پلٹ آیا, تو ذہن میں کیا کچھ آتا ہے نا, کسی ہاسپٹل میں گئے ہوں گے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا. لیکن وہ ایک جرنلسٹ تھے اور انہوں نے لکھا ہوا کہ میں لاس ویگاس, آپ میں سے نام بھی سنا ہوگا, نیواڈا, مطلب ایک بہت معروف جگہ ہے جہاں لوگ صرف چھٹیاں گزارنے کے لیے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, ڈسنی لینڈ اور دس اینڈ دیٹ, امریکہ کی ایک جگہ ہے. کہتا ہے کہ میں نے وہاں کسی آرٹیکل کی تیاری کے لیے مجھے وہاں جانا پڑا, اور میں نے وہاں جو ہیل دیکھی ہے نا, اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں سے پلٹ آیا ہوں. کہتا ہے میں نے جواریوں کو, یعنی جو بھی وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں چیس وغیرہ, ان کو اپنے گھروں کے رن کی منی سٹے پہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے, اپنے بچوں کو سٹے پہ لگاتے دیکھا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جو کھیل کود رہے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو کیسے جہنم بنائے ہوئے ہیں، اور شکر اللہ کا کہ میں وہاں سے واپس آیا ہوں. یاد رکھیں کہ شرک کا گاڑ ہو، گناہوں کی جگہ ہو، ہر چیز اس طرح انسان کو پہلے اپنی طرف مائل کرتی ہے. جب آپ اس کے اندر پھنس جاتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کا خون نچوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رکھ دے. کہا یدو لمن در روح اقرب من نفعہ، وہ پوچھتا ہے اسے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. ان آیات پہ ایک شخص کا واقعہ بھی آتا ہے. تفسیر میں ملتا ہے کہ ایک یہودی تھا، مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا. اتفاق سے دیکھیے کہ جو ہی اس نے اسلام قبول کیا اس کی بینائی چلی گئی، پھر اس کا اس کے بعد زبردست مالی نقصان ہو گیا، پھر تیسرا غم کیا پڑا کہ اس کا بیٹا تھا وہ مر گیا. جب یہ تین تکلیفیں آئیں اس پہ، فین اصابت ہو فتنہ تن، ازمائش آئی، تو کہنے لگا کہ یہ سب اسلام کی نحوست سے ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا عقلنی، جو بیعت میں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کے نام پہ کی تھی مجھے اس سے آزاد کر دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کی بیعت واپس نہیں لی جاتی. کہنے لگا مجھے تو آپ کے دین سے کوئی فائدہ نہیں ملا اور نہ مجھے اس میں کوئی خوبی ملی، میں اندھا ہو گیا، میرا مال برباد ہو گیا، میرا بیٹا مر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص، اسلام انسان کو گلاتا ہے، میلٹ کرتا ہے اور صاف کرتا ہے، جس طرح آگ سونے چاندی کی میل کو صاف کرتی ہے. کہ اسلام کی طرف آ کے تو دیکھو، پھر دیکھنا تم پہ جو تکلیفیں آئیں گی، اللہ نے پچھلی زندگی کے گناہوں کو ایسی تو نہیں معاف کر دیا کہ الاسلام یہدم ما قبلہ، کہ اسلام معاف کر دیتا زندگی کے پچھلے گناہوں کو. اب اس واقعے کو آپ سامنے رکھے تو جب ہم اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں، پیچھے بھی آپ کو حضرت ایوب کے تناظر میں یہ بات بتائی تھی، کبھی مت یہ سوچئے کہ آپ اگر عبادت کرنے لگ گئے، آپ قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں، آپ اسلام کی طرف آ گئے ہیں، آپ نے بری رسم و رواج سے توبہ کر لی ہے، تو اب آپ کے اوپر سونے کی ٹڈیاں ہی برسیں گی. یہ برستی ہیں کئی سال کے صبر کے بعد، جیسے ایوب پہ کئی سال کے صبر کے بعد برسی تھی. ہم سوچتے ہیں ہم آج یہاں سائن کر کے جائیں گے اللہ کے نام پہ اور دیکھنا کل سے ہم پہ پتیاں اور پھول برسیں گے. اللہ برسا دے ہی اس کی بات ہے، شروع میں نہیں برستی، پہلے اپنا منوانا پڑتا ہے. اسلام گلاتا ہے، کھوٹ ختم کرتا ہے، پکا کرتا ہے. ایک لڑکی کو میں جانتی ہوں، وہ اچھی خاصی کالج کی اور یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی. ایک جگہ کہیں کورس شروع ہوا، اس نے کہا کہ میں کورس کروں گی. آئی، اس کو اتنا اچھا لگا، اس نے کہا کہ میں ادھر سے بالکل آف لیتی ہوں اور میں اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتی ہوں، میں فل ٹائم ٹیچر کے ساتھ رہوں گی. اس فیصلے کے چند دن کے بعد اس کا زبردست قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا، منہ پہ چوٹیں ادھر ادھر. اب غم کیا ہوتا ہے کہ پلٹ جائے گا، لیکن وہ کہنے لگی مجھے تو اب اپنا اور زیادہ ایمان لگتا ہے کہ جس وقت اتنا زبردست حادثہ ہو رہا تھا اس وقت بھی کوئی تکلیف نہیں تھی. گاڑی دیکھ کے کوئی مان نہیں سکتا، کوئی بچا بھی ہوگا، لیکن میرے دل پہ ذرا سا چوٹ بھی نہیں آئی. یہ اسلام پہچاننی ہے. ہم میں سے ہر ایک اگر واقعی اپنا مخلص ہے تو آسانیوں کو چھوڑ کر، سہولتوں کو چھوڑ کر، مانگی اللہ تعالیٰ سے نفع والا سودا. صراط الذین انعمت علیہم، انعام والے لوگ کوئی روٹین لائف گزارنے والے لوگ نہیں ہوتے. جو لوگ بعد میں چنے جاتے ہیں، اپنے دور میں بعض دفعہ ڈانٹے جاتے ہیں، تھتکارے جاتے ہیں. ذالک هو الخسران المبین، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ، ذالک هو الدلال البعید. یہ ہے بڑی گمراہیاں. ید لمن در روح اقرب من نفی، ایسے لگتا ہے تہوں کی تہیں لگ رہی ہیں اس ایک آیت کے اوپر. آپ سادہ سا کیک بنا کے بیٹھ جاتے ہیں نا، پھر اس پہ ڈفرینٹ قسم کی کریمیں لگتی ہیں، کئی قسم کی اس میں سیٹنگز ہوتی ہیں. اس ایک آیت کو سمجھنے کے لیے یہ آخری ساری آیتیں جمع کر کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ انسان کو بتاتا ہے کہ اگر تم نے جنت کا راستہ چنا ہے، اگر تم نے اسلام کو حق سمجھ لیا ہے نا، اگر تم نے اس قرآن کو اب اپنی زندگی کے لیے کتاب ہدایت بنا لیا ہے، تو اب اس راستے کے کانٹوں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، بلکہ ان کو پھولوں سے بھی عزیز سمجھو. یہ منظر تمہارے محبوب رب کے راستے کے کانٹے نہیں ہیں، یہ پھول ہے. اگر اللہ اسے دین حق کو سر بلند کرنے کے لیے ساری دولت خرچ کرنے کی بھی توفیق دے دے، تو اس کو اپنی سعادت سمجھے، کامیابی سمجھے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے لیے نہیں چنتا. اگر کوئی بندہ آج اسلام کے پرچم کو ہاتھ میں لینے کے لیے چنا گیا تو وہ اس پہ خوشیاں منائے، خوف رکھے کہ کہیں مجھ سے یہ چلنا پڑے۔ حضرت حبیب کی طرح کس طرح تختہ دار کی طرف چل رہے تھے اور لوگ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ کو دیکھ رہے تھے۔ اس راستے میں زیادہ سے زیادہ کیا آئے گا، ہم مر جائیں گے، جان چلی جائے گی، خون خشک ہو جائے گا، اللہ کے راستے کے غم لگا لگا کے ہم نڈھال ہو جائیں گے، کیا ہوا، اس کے آخر دوسری طرف کیا دکھے گا؟ موت ہلاکت نہیں ان کے لیے، ایسے لوگوں کی موت تو فنا نہیں رہتی۔ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان کو مردہ ہی نہ کہو، ان کی موت قوم کی حیات بن جاتی ہے، ان کی زندگی جو ہے ایک نئی زندگی بن کے آتی ہے۔ یہ تو موت کے ایک ایسے پل سے پار جا رہے ہیں جو ان کو دوسری طرف ایک بڑے خوبصورت باغ میں لے کے جا رہی ہے۔ اب اس ساری باتوں کو بتانے کے لیے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کچھ فوائد دکھاتے ہیں کہ شاید ان کو دیکھ کر لپکاؤ، ان کو دیکھ کر تمہارے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہونے لگے۔ فرمائے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ پہلے تو لفظ یدخلوا پہ سوچ لیجیے، آیت کو آگے بڑھنے سے پہلے، کون کرے گا داخل؟ یہ اللہ فرما رہا نا، اور اللہ سے سچا کوئی ہے بات میں؟ اللہ کی ذات جب کہتی ہے کہ میں لوگوں کو اس میں داخل کروں گا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد اس بات میں ہلکا سا بھی شک ہو سکتا ہے کسی کو؟ اپنے دل کو شک سے پاک کیجئے کہ میرے رب نے کہا ہے نا کہ میں داخل کروں گا تو وہ کرے گا۔ پھر دوسری بات ہے کس کو کرے گا، صرف آمنو کو؟ نہیں، آمنو کے بعد عمل الصالحات والے کو، کیونکہ ایمان اور عمل یہ دو ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں۔ کہاں داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنات میں، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وہ مکہ والے جہاں پانی بھی نہیں ملتا تھا پینے کو، جب ان کو یہ آیتیں ملتی ہوں گی تو ان کے دل کا حال کیا ہوگا؟ ہم جیسے لوگ جو نعمتوں میں پلتے ہیں، ان کو اگر یہ آیتیں سمجھ آ جائیں تو ان کی دوڑ جو ہے وہ دنیا سے اٹھ کے آخرت کی طرف ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے وعدوں کو سچا کروانے کے لیے انسان کو خواہش کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ کسی سے میری بات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ کلاس میں آئیں گی، کہنے لگی انشاءاللہ۔ میں نے کہا دیکھیں آپ اپنا نام لکھیں اور کہیں کہ انشاء، یعنی میں اپنے ہی لے لیتی، انشاء عفت۔ میں نے کہا کب میں آؤں گی کلاس میں؟ جب عفت چاہے گی۔ آپ کب آئیں گی؟ جب نسرین چاہیں گی۔ آپ چاہیں گی، اللہ تو چاہا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کئی سو سال پہلے ہمیں بتا چکا کہ لوگوں میں اپنے بندوں کے لیے کفر سے راضی نہیں ہوں، میں تو ان کو خیر کی طرف بلاتا ہوں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، وہ تو پکارتا ہے، لیکن تم نے بھی اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے ساتھ ملایا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جو ہماری چاہت ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر وہی آسان کر دیتا ہے۔ فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو شخص یہ خیال کیے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خبیب کی مدد نہ کرے گا دنیا میں اور نہ آخرت میں، پھر کیا کرے؟ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو اس کو چاہیے کہ لٹک جائے ایک رسی کے ذریعے چھت سے۔ ثُمَّ لْيَقْطَفْ، پھر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر اسے کاٹ ڈالے۔ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُصِيبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر دیکھے، پھر غور کرے کہ کیا اس کی اس کوشش نے اس کے غم اور غصے کو کم کیا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کتاب کو روشن دلیلوں کے ساتھ۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا۔ اس آیت کی شان نزول میں دو طرح کی باتیں میں ملتی ہیں، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں لَيَنْصُرَهُ میں ہُ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہُ کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے۔ اہل عرب مسلمانوں کی تنگ دستی اور کمزوری کو دیکھتے تو خیال کیا کرتے، لو ایسے نادار اور کمزوروں کا ہم ساتھ دیں، ان کے ساتھ ملنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ چار دن کی چاندنی، یہ پتہ نہیں کہاں سے نبی اٹھ کے آ گیا اور اس کے ساتھ چار چھ غریب مسکین لوگ لگ گئے، ہم نہیں ان کے ساتھ جاتے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ان کا ساتھ دینے میں، اہل مکہ کے ساتھ ہمارے خاندانی تعلقات خراب ہو جائیں، کیونکہ ان کے ساتھ برس خا برس کی محبتیں بھی تھی، دوستیاں تھیں، اور کئی محبت نہ بھی ہو صرف عادت بھی ہوتی ہے، راہ و رسم بڑھانے کو ہی لوگ اخلاص سمجھ لیتے ہیں. یعنی مکہ والوں کو اللہ کے نبی کی بڑھتی ہوئی طاقت کا احساس نہیں تھا. ان کو لگا کہ یہ چار دن پرانی بات ہے، ایک شخص نے اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر چند لوگ اس کا ساتھ دینے لگ گئے، ہم ان کا ساتھ کیوں دیں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جن کے ساتھ اتنے سال کے ہمارے تعلقات ہیں، نہ ان کی مدد ہونی ہے اور پتہ نہیں یہ کشتی چلنی ہے کہ ترنی ہے کہ ڈوبنی ہے، لہٰذا ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی پرانی دوستیوں پہ رہتے ہیں، چاہے وہ صرف ہمیں ایک رسم کے نام پہ ہی تعلق ملا ہوا تھا خاندان کا اور رشتہ داری کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری یہ محض غلط فہمی ہے، اللہ اپنے محبوب کی مدد کرے گا اور ضرور کرے گا، تم دیکھو گے کہ ایک دن اسی کے نام کا ڈنکا بج رہا ہوگا، اس کے قدموں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوں گے. اور جس کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ وہ انتظار کرے تھوڑے دیر، ابھی تو پودا کچا ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی تو سالن کچا ہے، پکا نہیں اس کا ٹیسٹ کس نے دیکھا، ابھی تو وہ پودا اتنی کچی سی کومپل کی طرح آ رہا ہے کہ ہر ہوا کے ہلارے کے ساتھ فکر لگ جاتی ہے کہ اللہ یہ پودا ٹوٹ نہ جائے. کہا اگر جس کو نہیں انتظار کرنا نا، تو پھر جائے اپنے گلے میں رسی کا پھندا ڈالے اور اپنے گھر کی چھت سے لٹک جائے، پھر اس رسی کو کاٹ کے تڑپ تڑپ کر مر جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسد کی جو آگ اس کے دل میں بھڑک رہی ہے، اس کو پھر دور کرنے کا یہی راستہ. پہلا معنی تو ہم دیکھ چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی جائے گی تو پھر وہ تو اپنی گھر کی چھت پہ لٹکے اور مر جائے، یعنی اشارہ ہے خودکشی کی طرف ہوگا. ایک دوسرا معنی ہے اور وہ کیا ہے کہ جو یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ کرے، تو وہ آسمان پہ جائے ایک رسہ لے کر، اور جو وحی کا سلسلہ چل رہا ہے نا، اللہ کی جو مدد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس نبی کی زبان سے جو حق بات نکال رہا ہے، جا کے اس کو ختم کر دے. یہ بھی مفہوم ہے، مدد نہیں بلکہ وحی کو روک لے. بعض لوگ حسد محسوس کرتے تھے اللہ کے نبی سے، جیلس فیل کرتے ہیں لوگ. اور یاد رکھے کل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھے کہ حسد دشمن نہیں کرتے، دوست کرتے ہیں. سب سے برا حسد جو ہے نا، یہ دوستوں کا ہے، ساتھیوں کا حسد ہوتا ہے. دو بیسٹ فرینڈ بھی آپس میں ایک دوسرے پہ حسد یا رشت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کی خیر کو دیکھ کر جب پیچو تاپ کھاتے تھے، کڑتے تھے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا الٹے سیدھے پلان بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ پھر تم اللہ کے فضل کے دروازے کو بند کر دو، نہ اس کی زبان سے یہ وحی نازل ہو، نہ یہ تمہیں بتائے اور یہ کام کر دے. اور اسی طرح پھر اس کا ایک معنی لوگوں نے خودکشی کا بھی کیا، کہ جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری مالی پریشانیاں اللہ نہیں دور کر سکتا. یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. بعض کہتے ہیں کہ ین سرو کا معنی یرزقو ہے، رزق دنیا. تو مطلب کیا ہے کہ جو شخص فقر و فاقہ کی سختیاں جھیل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مایوس ہو چکا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے کبھی فراخ روزی نہیں دے گا، ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ سسک سسک کر جان نہ دے بلکہ ابھی گلے میں رسہ ڈال کر اپنے آپ کو چھت سے لٹکار کر خودکشی کر لے. کیونکہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ میرے پاس روزی نہیں ہے، اصل میں روزی ہوتی ہے لیکن خرچ کرنا نہیں ان کو آ رہا ہوتا. اور یہ آیت جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ گیا، کسی نے چند مہینے پہلے بتایا، ٹی وی میں آیا ہے کہ پاکستان میں غربت کے ہاتھوں کسی نے خود کو بھی مار دیا، بیوی کو بھی مار دیا، اور شاید دو بچیوں کو بھی مار دیا. تو مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ دنیا کے تو چین نہ آ سکا تو وہاں کیا چین آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات پہ جما دے. آج بھی ہر اس انسان کے لیے یہ آیت اس رنگ میں ہے کہ جو یہ سوچتا ہے کہ سچے دین کی اللہ مدد نہیں کرے گا، خام خام اپنے رزق میں کیوں رہے. دیکھیے دنیا میں ایک معروف جملہ ہے، چڑھتے سورج کے پجاری. جب سورج چڑھتا ہے سب پوجنے لگتے ہیں، جب ڈوبتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا. اسی طرح دنیا میں جس نام کا ڈنکا بج رہا ہوتا ہے نا، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اس کی طرف اپنی محبتیں لے جاتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ آج تم کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے ساتھ بہت ساری شہرتیں موجود ہیں، اسلام کے ساتھ فتح بدر موجود ہے، اسلام کے ساتھ صلح حدیبیہ کی خوبصورتی موجود ہے، اسلام کے نام پہ فتح مبین موجود ہے، مکہ فتح ہو گیا، اسلام کے نام پہ تبوک کی فتح مشہور ہے، اتنے کریڈٹ مل گئے. آج اگر ہم اسلام کا والے بنتے ہیں، ہاں اس لیے کہ ابو بکر اور عمر فاروق کا دور موجود ہے، لیکن ذرا لائیے پیچھے اس دن جب ہرا سے ایک شخص اترا اور اس نے آ کے لوگوں کو کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق. اس دن کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ یہ شخص جس کو اپنے کھانے کی ہوش نہیں, یہ شخص جو کئی کئی دن کے بھوک سے رہتا ہے, جو کھا لیتا ہے, جو بھوکا رہتا ہے, جو روزے رکھتا ہے, جس کو کبھی دنیا کی باتیں کرتا نہیں دیکھا, جس کی نظر اٹھتی نہیں دیکھی, جو نہ کبھی شادیوں میں دیکھا نہ رونقوں میلوں میں دیکھا, کس کو پتا تھا کہ کل یہ دنیا کے 100 چنے ہوئے لوگوں میں سے نمبر 1 پہ آ جائے گا, دی ہنڈریڈ میں سے پہلا شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت جنہوں نے اللہ کے نبی کو مانا وہ شہرت کے نام پہ نہیں آئے تھے, وہ ناموں کے نام پہ نہیں آئے تھے. ان کو نہیں پتا تھا کل یہ شخص ہیرو بنے گا, کل ان کو نہیں پتا تھا یہ شخص لیڈر بنے گا, لیکن وہ سچائی کو دیکھ کر آئے, انہوں نے حق بات کو قبول کیا. اسی لیے تو پھر بڑی بڑی تکلیفوں میں جمے رہے, پھر وہ دھمکیاں نہیں دیتے تھے. پھر ان کا حال یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا, ہمارے گھر تو وہی فاقے چل رہے ہیں جو اسلام پہ آنے سے پہلے تھے. ایسے لوگ پھر دیکھے کہ جب اسلام آیا, اس کی غفتہ ہوئی, اس کا غلبہ آیا, تو کس طرح چمکے. اور وہ لوگ جو اپنی کفر کی محبتوں کو صرف اس لیے نہیں چھوڑ پاتے تھے کہ ابو جہل کو چھوڑ دیں, ہوگا ابو جہل مانتے ہیں لیکن ہم نہیں چھوڑ سکتے, ابو لہب کو چھوڑ دیں, عبد المطلب کا دین چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی خوش فہمی ہے کہ اللہ اپنے اس نبی کی مدد نہیں کرے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ شروع میں کیوں نہیں مدد کر دیتا, کیوں نہیں پہلے ہی دن جب اقرا بسم ربک الذی کی دعوت تھی ساتھ ہی فرشتہ آتا, گلیاں صاف ہوتی جاتی, اللہ کے نبی کے آگے پروں کے پرے پیچھے ہوتے فرشتوں کے, اور ایک دم مکہ میں یوں رونق آتی اور پتہ چلے جی واہ جی واہ, وہ ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ پورے 100,000 کا لشکر لگ گیا جو 10-20 سال کے بعد جمع ہوا. ہو سکتا تھا نا, کیوں نہیں ہوا؟ آپ کو اس کی وجہ سمجھ آتی؟ تدریج, فطرت کا اصول ہے. بچہ بھی ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہنے کے بعد دنیا میں آتا ہے تو اس کا بوجھ سہارا جاتا ہے. اگر شروع میں اسلام کو وہ غلبہ مل جاتا جو عمر فاروق کے دور میں ملا تھا تو صحابہ کی ٹریننگ نہیں ہونی تھی, کھرے کھوٹے کا فرق نہیں پتہ چلنا تھا, پریشر نہیں برداشت کر سکتے لوگ. آج بھی جب کسی کا بلڈ پریشر آپ نے لیا ہو یا لیتے دیکھا ہو, پورا زور لگا دیا جاتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ اب رگیں پھٹنے لگیں گی, پھر چھوڑا جاتا ہے, پھر بلڈ کا پریشر پتہ چلتا ہے. بندے کے ایمان کا پریشر بھی تب پتہ چلتا ہے جب کوئی ایڈورس کنڈیشنز آتے ہیں زندگی میں, آندیاں چلتی ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ کون سا آم کھایا ہوا ہے اندر سے اور اس کچی کیری کو گرا دینا ہے, اور کون سا پکا ہے کہ جس کو درخت کے ساتھ پکانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہر ایک کو پیغام دیتے ہیں کہ مشکلات کی آندھیوں میں اپنے ایمان کو کوسو. اگر تم گر پڑے ہو درخت سے تو یہ آندھی کا قصور نہیں ہے, یہ درخت کا بھی قصور نہیں ہے, وہ تو دے رہا ہے اپنی خیال, وہ تو اپنا فائدہ دے رہا ہے, وہ پانی بھی پہنچا رہا ہے. سورج کو بھی برا نہ کہو, ہر بندہ اپنی حسب توفیق خدمت کر رہا ہے اس درخت کو پنپنے میں, اصل تم کھوٹے ہو, تمہارے دل کے اندر کمی آ گئی. اور یہ چیزیں جو ہیں انسان کو پھر اپنا احتساب کرنے کی دعوت دیتی ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, یہ کھلی کھلی نشانی ہے, کلیئر کٹ سائنز ہیں, پڑھو سمجھو کھلو, پھر پتہ چلے گا کہ اللہ نے جو دین دیا, توحید, عقیدہ قیامت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یہ سارے روشن دلائل ہیں, کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے تمہارے اس دین میں. لیکن اس کے باوجود وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, یہ جو من کا لفظ ہے نا, عام طور پہ تو یہاں یہی آتا ہے نا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے. لیکن ابھی جو بات میں نے شروع میں سنائی کہ اس بچی کو میں نے کہا کہ تم تب آؤ گی کلاس میں جب تم چاہو گی, تو یہاں من کی نسبت اپنی طرف لے لیں. ایک ہلکا سا بات سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو, میں یرید, جو خود چاہتا ہے, حالانکہ یہ مفہوم اللہ ہی کا ہے, لیکن بات کو سمجھنے کے لیے کہ میں جو چاہوں گی میرے ساتھ وہی معاملہ ہوگا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید, بے شک اہل ایمان, یہودی, ستارہ پرست, عیسائی اور آتش پرست اور مشرق, ضرور فیصلہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان سارے گروہوں کے درمیان قیامت کے دن. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کہاں ہے کیسے ہے. دیکھیے کہ 6 مذاہب کا تذکرہ ہے ادھر, آج کے دور میں کچھ لوگوں نے تفاسیر میں اور کتابوں میں لکھا کہ 10 بڑے مذاہب گزرے ہیں، جس میں سے 6 مذاہب تو ادھر ہی ہیں، 2 اس کے اندر ہندوازم، بدھ مت اور جس کو بولتے ہیں جین مت وغیرہ، ان کے نام لے کے لوگوں نے 10 کی گنتی پوری کی کہ 10 بڑے مذاہب جو تھے قیامت کے دن پتا چلے گا کہ ان میں سے کون سا ٹھیک ہے. اس سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، اور وہ یہ کہ آج دنیا میں نہیں پتا کون ٹھیک ہے. اس آیت کو بہت مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. سورۃ بقرہ کی آیت 62 کی طرح یہ آیت بھی بعض لوگوں کی غلط سمجھ کی وجہ سے بالکل غلط طرف چلی جاتی ہے، مختلف طرف چلی جاتی ہے کہ پتہ نہیں جی کون ٹھیک ہے، کون ہے، کون صحیح ہے، غلط ہے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو یاد رکھیے کہ یہاں یہ مطلب نہیں ہے. فرسٹ تھنگ، اس سے مراد یہاں کیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، آمنو ایمان والے، یہاں پھر اس کے بد عمل صالح نہیں ہے. خوش فہمی دور کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو دنیا والوں کی نظر میں جس طرح بھی ہے، اللہ کو سچ پتہ ہے کہاں ہے، قیامت کے دن دوسروں کو بھی لگ پتا جائے گا، یہ مراد ہے اس سے. اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں چلتا کون ٹھیک ہے، کون سا مسلک ٹھیک ہے، کون غلط ہے، کون ٹھیک ہے. کیوں نہیں پتہ چلتا؟ نہ پتہ چلنے والا نہ سمجھ ہے، لا شعور ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے ڈاکٹر کے پاس جائے، اس کو کہ مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہے، کبھی یہاں درد ہے، کبھی دل گھبراتا ہے، کبھی کچھ. اب اس کو تو نہیں واقعی پتا کیونکہ وہ فرسٹ لے مین ہے، کامن پرسن ہے. پھر ڈاکٹر پوچھتا اچھا کہاں درد ہے، کیا ہے، اچھا دل بھی گھبراتا ہے، اچھا سانس بھی بھولتا ہے. وہ سمٹمس دیکھتا ہے، پھر اپنی مدد کرنے کے لیے ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر کولیسٹرول بڑھ چکا ہے، تمہارے اندر فلاں چیز کی کمی ہے، بیشی ہے. پتہ چل گیا نا، ڈاکٹرز کو اپنی تعلیم کی وجہ سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سمٹمز کس بیماری کی ہیں، ویریفائی کرانے کے لیے ٹیسٹ کرواتے ہیں. کئی قسم کے ٹیسٹ ہیں دنیا میں آج کے دور میں. اسی طرح یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ سچا مذہب کون سا ہے، لیکن قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چل جائے گا. سب کے اعمال، ان کے حال، ان کے نظریات کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء شہید. لیکن کل قیامت کے دن فیصلے کرے گا. یہاں بہت بڑی دھمکی بھی ہے کہ تم کہتے ہو اچھے کام کرتے جاؤ اور عقیدے کو چھیڑو ہی نا، بس اخلاقیات سکھاؤ لوگوں کو، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہیے، عقیدے کے ایشوز کو وجہ نزاع نہیں بنانا چاہیے، اختلافی امور کو ہوا نہیں دینی چاہیے، فرقہ واریت کو بالکل پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہر بندے کو خود پتا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے. پھر بولتی ہوں یہ جملہ بڑا اہم ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں عقیدے کا ایشو چھیڑتے، ہم صرف بچوں کے اخلاق سکھاتے ہیں. مان لیجئے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو خود پتا ہے کہ نہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ دوسروں کو مت چھیڑیں، اپنا تو چیک کریں. کسی سے بات ہوئی، انہوں نے کہا آپ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے کہ بشر تھے؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، میں اس کو نہیں چھیڑتا، مجھے تو یہ پتا ہے جو وہ کہہ گئے ہیں میں اس پہ عمل کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، جو وہ کہہ گئے آپ عمل کریں، چاہے وہ نوری نبی ہو یا بشری نبی ہو، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ، ویری گڈ، 110%. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ نور تھے کہ بشر تھے. آپ اس مسئلے کو ایکسپلائٹ نہ کریں، لیکن اپنے عقیدے کو تو ٹھیک رکھیں. جب ہم خود بھی گم و گو کا شکار ہیں، مثلا پورا قرآن ہم پڑھنے کے قریب آ جائیں اور ہمیں یہی نہ پتا چلے کہ واقعی اللہ ایک ہے اور آسمان پہ ہے، پتہ نہیں شاید اللہ اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہی ہوں، ان گلیوں میں پھر رہے ہوں. کیا پڑھا آپ نے؟ چون چون کا مربع کر دیا آپ نے؟ اس طرح کا گڈ مڈ دین عمل میں نہیں آگے آنے دیتا. اب اللہ تعالیٰ اس بات کی دلیل میں اگلی آیت میں، جو آیت سجدہ بھی ہے، بیان فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض. کیا تم ملاحظہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم والجبال ستارے اور پہاڑ، والشجر والدواب درخت اور چوپائے، وکثیر من الناس اور بہت سارے لوگ بھی. پچھلی ساری مخلوقات کی بات ہوئی تو سارے انسانوں کی بات ہوئی تو لفظ بولا کثیر کہ سارے نہیں کرتے، انسان کے علاوہ ساری باقی مخلوقات 100% اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتی ہیں. سمعنا واطعنا طوعاً وکرہاً، لیکن انسانوں میں اکثر سجدہ کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے. وکثیرٌ حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا. ہو گئی بات, یعنی ایسے لگتا ہے جیسے اسٹیمپڈ ہو گئے, عذاب کی بات ڈکلیئر ہو گئی. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ, اور دیکھو جس کو اللہ ذلیل کر دے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں, کیونکہ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ, بلا شبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ. اس آیت میں سجدہ ہے پہلی بات ہے, انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے, جو بھی کرنا چاہے فرض نہیں ہے لیکن کیا جائے تو بہت اجر ہے, اس پہ پیچھے بات ہو چکی ہے. اب یہاں دیکھیں کہ کائنات کی بہت ساری چیزوں کے سجدے کی یہاں بات ہوئی نا, بتایا کیا جا رہا ہے, پچھلے سارے مذاہب اپنے نام کے اعتبار سے کوئی بھی کام کریں, اگر ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں, عاجزی کا معاملہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی کبریائی کو وہ نہیں مانتے, تو پھر سمجھیں کہ ان کا نام ان کو فائدہ نہیں دے گا, چاہے وہ آمنو کا نام کیوں نہ لے آئیں. پھر اس آیت کو پڑھتے سنتے ہوئے واقعی ایسے لگتا ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی بھی ہے. سورت بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. اسی طرح ایک بڑی خوبصورت روایت ہے, آپ بھی دل کے ساتھ سنیے گا, میں نے اس کو ذکر الہی ایک کتاب میں بھی پڑھا تو مجھے بہت اچھی لگی اور صحیح سند کے ساتھ ہے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے, اے فلاں پہاڑ کیا آج تیرے ہاں کسی ایسے بندے کا گزر ہوا جو یاد الہی میں مشغول تھا. ایک پہاڑ دوسرے سے پوچھتا ہے, اگر میں نے اس کو بڑی صحیح سند سے نہ پڑھا ہوتا ہے, یاد یہ ادھوری روایت ہے, پوری آپ کو کسی اور موقع پہ کوٹ کرواؤں گی, کہ پہاڑ آپس میں باتیں کرتے ہیں, آج تجھ پہ کوئی ذاکر آیا, کوئی عابد آیا تیرے اوپر, کوئی سجدے کرنے والا آیا تیرے اوپر, تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہر چیز کے اندر سینس ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ کے اس پہاڑ کو جانتا ہوں سبیر نام کا, سواد با یارا, کہ جو نبوت سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا. تو کیا پتا چلتا ہے کہ ان چیزوں میں بھی حس ہے لیکن ہم ان کی بات نہیں سمجھتے. اور ہم ذرا اپنے سجدوں کا بھی حال سمجھ لیں, ہماری سجدوں کی کیفیت کس قسم کی ہے, کہاں ہم معاملہ کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں جنت اور جہنم کے ناطے سے دو مختلف گروہوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم, آپ قرآن پاک کا صوتی حسن دیکھا کریں, میں جب بول رہی ہوتی نا تو میرا دل نہیں کرتا کہ میں آیت کو ایک خاص مقام پہ پہنچنے سے پہلے چھوڑ دوں. جیسے ایک گلاس منہ کو لگا لینا اور آپ پیاسے ہوں تو گلاس چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا نا, اس طرح قرآن پاک کی آیتیں یقین کریں کہ اگر آپ کو سمجھانا نہ ہو تو صرف میں اس کی عربی تلاوت کروں, اور مجھے ترجمے کے ساتھ سننا اتنا بوجھل لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں کوئی دوسری بات آ گئی, دل ہی نہیں چاہتا چھوڑنے کو. ہاذان خصمان اختصموا فی ربہم, یہ ہیں دو فریق جو جھگڑ رہے ہیں اپنے رب کے بارے میں. ہاذان کیا ہے, ہاذا سے تثنیہ پڑھتے نا, ہاذا ہاذی ہی, خصمان دو جھگڑنے والے, خصم کا تثنیہ, خاص وات میم جھگڑے کو کہتے ہیں, اختصموا جو جھگڑے. اصل میں خصام اور جدال کا فرق پیچھے بھی بتایا تھا لیکن تھوڑا سا پھر دہرا دوں, جدال ہوتا ہے ہاتھا پائی, مارنا کوٹنا ڈنڈے سے ہاتھوں سے, لیکن خصم ہوتا ہے دلائل کے ساتھ جھگڑے, اختلاف رائے. اسی سے لفظ اردو میں خصومت ہے نا, کہتے ہیں شیو میں قسمت میری خصومت. اب یہ جھگڑنے والے کون تھے, اس کے بارے میں جو صحیح مسلم کی روایت میں بزر سے ایک روایت ملتی ہے اور آخری حدیث ہے یہ صحیح مسلم کی, اللہ کرے کہ آپ حدیث بھی پڑھ کے دیکھیں, آپ کو ان کے اندر بھی بہت ہی خوبصورت چیزیں ملیں گی. تو انہوں نے اپنی کتاب کے آخر میں یہ روایت پیش کی ہے, قیس بن عباد سے, کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر کو قسم اٹھا کر یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے میدان بدر میں ایک دوسرے کو دعوت مبارزت دی, یعنی ایک طرف اسلام تھا, اسلام کی طرف سے حضرت حمزہ علی رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث تھے, اور کفر کی طرف سے ربیعہ, شیبہ اور عتبہ, یہ تینوں آپس میں باپ بیٹا چچا بھی تھے, یہ تینوں آئے تھے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاذان خصمان اختصموا, تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی آپ کے سامنے رکھتی ہوں, کہ بدر کے دن عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان جنگ میں نکلا, مسلمانوں کو للکارا, انصار کے تین نوجوان اس کے مقابلے میں نکلے. تو عتبہ نے کہا تم کون ہو؟ جب انہوں نے اپنا نام نصب بتایا تو رعونت کے ساتھ. آپ کو تک کہ یہ قریش مکہ اپنے سوا کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے, قریشیوں نے ان کو اتنا ناستا. جب انصاری سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہنے لگے کہ ان کو بھیجو جو نصب اور قوت میں ہمارے برابر کے ہوں, ہمارے ہم پلہ ہوں. یعنی اشارہ تھا کہ قریشیوں کو بھیجو. اللہ کے نبی نے ان کی بات جو سن کر پھر کہا اٹھیے علی, عبیدہ بن حارث اور حضرت حمزہ کو. یہ تینوں گئے, کھڑے ہو گئے. چند منٹ میں حضرت عبیدہ نے عتبہ کو, حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو للکارا. پہلے دور میں آپ کو تھے کہ جنگیں بھی بڑے پروٹوکول سے شروع ہوتی تھیں, چلیے جی شروع کریں, آپ لائیے اپنا بندہ. شروع میں پورا کھیلتے تھے, ایک ادھر سے آتا ایک ادھر سے آتا, پھر تلواروں کا کھیل ہوتا, پھر اس کے بعد کہتے کوئی اور ہے. جب سب کھیل چکے تھے پھر گھنسان کا رن پڑتا تھا. تو یہ شروع میں تینوں ہوئے. کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو فوراً اپنے سامنے مقابل جو تھے ان کو مار دیا, لیکن حضرت عبیدہ اور عتبہ کے درمیان جنگ جاری رہی اور دونوں ایک دوسرے کے وار سے سخت زخمی ہو گئے. اور اس طریقے سے پھر واپسی پہ جنگ سے جب آ رہے تھے تو حضرت عبیدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا, تو ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی اور انہوں نے اس ٹانگ کو جو کٹ کے الگ ہوئی اس کا گودا باہر گر رہا تھا, اس وقت انہوں نے اپنی اس ٹانگ کو اٹھا کر اللہ تعالی کو کہا کہ الستو شہیدن, کیا میں نعمت شہادت سے سرفراز نہیں ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہاں تجھے یہ سعادت نصیب ہوئی. اب سوچئے تو صحیح, کون سے لوگ ہیں جو اسلام کے لیے کام کرتے ہیں جن کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہوتی؟ ہمیں تو اپنا آرام پیارا ہو جاتا ہے نا, ہمیں اپنی نیند پیاری ہو جاتی ہے, ہمیں اپنا وقت پیارا ہوتا ہے, ہمیں اپنا مال پیارا ہے. ان لوگوں کا خون ہے اس اسلام کی بنیادوں میں جن کو کچھ بھی پیارا نہیں ہوتا تھا, وہ اس طرح چل کے جاتے تھے. اللہ اکبر. اس موقع پہ یعنی کیا کچھ کہانیاں, اللہ کرے کہ آپ سیرت پڑھیں اور آپ فیل کریں گے کہ ہم ایک بالکل نئی دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا میں جتنے ملک آپ کو اس گلوب پہ دکھتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں ایک نیا ملک بن جائے گا جو صحابہ کرام اور اس دور کے لوگوں کا تھا. آج تو وہ چہرے دکھتے ہی نہیں, آج تو نہ کہنے والے اس ایمان کے ہیں نہ سننے والوں میں شاید وہ ایمان ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلذین کفروا, پس وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا, قطعت لہم ثیاب من نار, کاٹ دیے گئے بیوت گئے ان کے کپڑے آگ کے. قطعت قطع سے, آپ دیکھیے کپڑے کو کاٹنا کیا ہوتا ہے. آپ میں سے جو سسٹرز کپڑے سی لیتی ہیں ان کو یہ بات بہت اچھی طرح پتا ہوگی کہ کپڑا نہیں سلتا, نہیں سلتا کب تک؟ جب تک کاٹا نہیں جاتا. کاٹنے کے ہاتھوں کپڑا کئی دن پڑا رہتا ہے, مہینوں پڑا رہتا ہے, اور جو ہی کٹ جاتا ہے نا پھر سل جاتا ہے. اشارہ ہے ان کی طرف کہ اے کافرو تمہارے کپڑے کٹ چکے ہیں, تمہارے ناپ لے لیے گئے ہیں, اب سینے اور پہننے کی دیر ہے, بس خوب آگ کے کپڑے ہیں تمہارے لیے تیار کیے ہوئے. سیاب سوپ سے انسٹچڈ کپڑے کو کہتے ہیں. یسب من فوق رؤوسهم الحمیم, اونڈیلا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی, اوپر سے پھینکا جائے گا. یسب اوپر سے ڈالنا, یعنی جیسے ہمارے ہاں کوئی ڈونگے میں پانی ڈال کے اوپر سے اونڈیلا جاتا ہے نا, وہی کیفیت ہے. اور رؤوس راس کی جمع, الحمیم کھولتا ہوا پانی, سر کے اوپر سے انڈیلا جائے گا ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی. کیا کرے گا یہ گرم پانی؟ یسخر بہ ما فی بطونہم, گلا دے گا ان کو جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے, والجلود اور ان کی کھالوں کو. ابلتا ہوا گرم پانی جب ان کے جسموں پہ ڈالا جائے گا تو اس سے ان کے جسموں کی کھالیں گل جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیٹوں کے اندر جائے گا. اور اوپر سے کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ, اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. مقامی جو ہے یہ مک ماؤن کی جمع اسم آلہ ہے, گرز کو کہتے ہیں جیسے ہتھوڑے ہیمرز, حدید لوہے کو کہتے ہیں. ہوگا کہ ان کا حال كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا, جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ نکل جائیں اس میں سے, منہا اس میں سے, کس میں سے؟ من غم, من غم میں سے, غم سے نکلنا چاہیں یا جہنم سے نکلنا چاہیں گے, او عیدو فیخا, تو ان کو دوبارہ اس کے اندر لوٹا دیا جائے گا, دوبارہ ان کو اس کے اندر پلٹا دیا جائے گا. جیسے قیدی بھاگنے لگے تو ان کو پھر دوبارہ واپس قید کے اندر لایا جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق, اور چکھو عذاب چلنے کا. اب اس آگ کے اندر جلو. اللہ اکبر. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں جن سے جہنمیوں کی پٹائی ہوگی کہ اگر ان میں سے ایک زمین پر رکھ دیا جائے تو انسان اور جنات مل کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے. بڑے سے پہاڑ کے اوپر اگر اس ہتھوڑے کو رکھ دیا جائے تو اس کے وزن سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہ وہ غساق جو جہنمیوں کو پینے کو دی جائے گی, کولڈ ڈرنک ہے یہ جہنم کا, حمیم گرم پانی ہے, غساق ٹھنڈا, پیپ اور پس اور خون کا آمیزہ کا, اس کا اگر ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو اس کی بو چاروں طرف پھیل جائے. یہ جہنم کوئی کھیل نہیں ہے, اس کو ہنسی میں مت اڑائیں, اس کے لیے سیریس قسم کی کوششوں کی ضرورت ہے. خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا اور مستیاں کر رہے ہیں. جس کو لگ پتا جائے اس کو تو چین نہیں آئے گا, اس کو تو پھر دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں لگے گی جو جہنم کی آگ کا 69th حصہ. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 3 دفعہ ٹھنڈے پانیوں میں دھو کر دنیا میں بھیجا گیا اور 70 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں 69 ابھی وہاں پڑے ہیں. اگر اپنی اصل صورت میں یہ وہاں آ جاتی تو کوئی بندہ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا. سورت مائدہ آئے 33 سے 36 میں بھی ہم نے یہی بات پڑھی تھی کہ جہنمی وہاں سے بھاگنا چاہیں گے. اگر آپ نے ان آیتوں کا ردم محسوس کیا نا تو ذہن میں ایک تصور آتا ہے, اور ایک حدیث سے بھی ہمیں اس کا خلاصہ ملتا ہے کہ جہنم میں جب جہنمی جائیں گے تو ان کو کھانے کے لیے تھور دی جائے گی, کانٹوں والا کھانا. اب وہ کھانا جب کھائیں گے نا تو حلق میں اٹکے گا, پھر پانی مانگیں گے. جب ان کو پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا نا تو وہ اتنا گرم ہوگا, جب ان کے قریب لایا جائے گا تو چہرے کی کھال ہے نا وہ گل کے ان کے پاؤں میں گر جائے گی اور وہ پینے سے انکار کر دیں گے. اب جب وہ پینے سے انکار کر دیں گے نا تو اس پانی کو کیا کیا جائے گا, یوسف من فوق رؤوسہم الحمیم, کہتے ہیں کہ ان کے سر میں ہتھوڑا مارا جائے گا, سر کے اندر سوراخ ہوگا, وہاں سے وہ گرم پانی جب انڈیلا جائے گا تو یسخر بہ ما فی بطونہم والجلود, وہ گرم پانی جسم سے ہوتا ہوا پخانے کے راستے سے نکلے گا کہ ساتھ ہی ساتھ ان کی انتڑیاں جسم سے نکلیں گی. یہ باتیں کوئی ایگزیجریشن کے ساتھ نہیں, اس آیت کی تو کوئی تفسیر نہ ہی کروں, صرف ترجمہ ہی سمجھ کے پڑھ لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. آج دنیا میں بھاگ بھاگ جاتے ہیں نا اللہ کی عطاعت سے, اللہ کی رضا اچھی نہیں لگتی, نفس اتنا ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے ہمیں, اندر اس کو کچوکے لگاتے ہیں پھر دوبارہ وہی کام کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک جیل سے قیدی چھٹے, معافیاں مانگ کے, معذرتیں کر کے, لکھت پڑھت کر کے باہر جا کے پھر وہی کام کرنے لگے. کیا آج ہمارے نفسوں کا یہ حال تو نہیں ہو چکا؟ کہا پھر ایسے لوگوں کو جب بھاگنا چاہیں گے, جب اسکیپ کریں گے, جب فرار کے راستے پکڑیں گے تو پھر دوبارہ پکڑا جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ کوئی قیدی بھاگنے کی کوشش کرے نا تو اس کی سزا پھر بڑھ جاتی ہے. ایک وہ قیدی ہے جو چپکے سے بیٹھا ہوا اندر, ہو سکتا ہے اس پہ رحم کھا کے اس کی سزا کچھ کم کر دی جائے, لیکن وہ قیدی جنہوں نے قانون شکنیاں کی ہوں جیل میں بھی, ان کو تو پکڑ پکڑ کے لایا جائے گا. وذوقوا عذاب الحریق, اب جلنے کا عذاب چکھو. اس کے برعکس اگر ان آیات کو سن کے ڈر گئے, گھبرا گئے, اپنے محاسبے کی فکر لگ گئی تو خوشخبریاں بھی بہت ہیں. اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ پہلے انسان کو خوب ڈراتے ہیں. جہنم کا تذکرہ ہمیشہ پہلے آئے گا, جنت بعد میں, کیونکہ ڈر کے بعد امن ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے. پہلے جنت کی بات تو اور اس کے بعد جہنم کا تذکرہ آئے تو ساری خوشی ختم ہو جائے. جو ڈر جاتا ہے پھر اللہ اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. دیکھیے ایک طرف ہے آگ اور ایک طرف ہے باغ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چوائس دے رہے ہیں کہ آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ نے باغات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں. کوئی ہے چوائس کی چیز؟ وہاں جا کے ہوگا کیا؟ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ, وہ پہنائے جائیں گے اس میں, کس میں؟ جنت میں, سونے کے کنگن اور موتیوں کے ہار. سوچئے, یا تو سونے کے الگ ہوں گے موتیوں کے الگ, یا جڑاؤ کنگن ہوں گے. کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا میں جڑاؤ کنگن کے ساتھ ناگ بھی ہوں, پتہ بھی ہے اس کا وزن کٹے گا لیکن کہتے ہیں نہیں خوبصورت لگتے ہیں. پیور گولڈ سے زیادہ پرلز والا گولڈ اچھا لگتا ہے. لولو لام حمزہ چمکدار ہونے کو کہتے ہیں. اور اساویرہ جو ہے یہ سیوار ان کی جمع ہے, کنگن کو کہتے ہیں. لولو وہ موتی ہوتے ہیں جو سمندروں سے نکلتے ہیں, صدف کے اندر ہوتا ہے موتی. وہ کہتے ہیں نا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, کچھ شعر بھی ہے نا, یعنی کئی سال ایک پانی کا قطرہ صدف کے اندر رہتا ہے پھر موتی بنتا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہی ہمارا ایمان ابو بکر والا ہو جائے؟ کوشش تو کرتا رہے انسان, اللہ کی ذات پھر اس بندے کو واقعی وہاں تک پہنچا دے گی جہاں اس نے سوچا نہیں ہوگا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جنت میں مومن کو وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک اس کے وضو کا پانی جاتا ہے. اور دنیا کے زیور تو پہن کے چبھتے ہیں نا, خود ہی تنگ ہوتے ہیں پھر پہنتے ہیں, وہاں کے زیور نرم ہوں گے. اور دنیا میں تو زیور صرف عورتیں پہنتی ہیں نا, جنت میں مرد بھی پہنیں گے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے دنیا میں سونا حرام ہے لیکن جنت میں ان کو ملے گا, نرم ہوگا سافٹ ہوگا. اور اساویرہ میں سب کچھ آتا ہے, کنگن چوڑیاں بریسلیٹس گھڑیاں جیسے مرد پہنتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں اللہ وہاں پہنائے گا. سوراقہ بن مالک ایک شخص تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا تھا ہجرت کی رات میں. تو ساری بات کے بعد اینڈ پہ جو بات ہوئی تھی, آپ نے ان کو ایک خوشخبری دی تھی کہ سوراقہ تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ تم کسرا جو فارس کا بادشاہ تھا اس کے کنگن نہیں پہن لوگے. تو سوراقہ بن مالک کی ایک ایکسپشن ہے کہ ان کو واقعی وہ کنگن ملے تھے, چاہے انہوں نے پہنے تھے کہ نہیں پہنے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے جب انہوں نے یہ خوشخبری سن لی تھی کہ مجھے کنگن ملیں گے, اور واقعی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ ملک فتح ہوا تو بادشاہ کا جو خزانہ آیا اس کے اندر موٹے موٹے کنگن تھے, تو غنیمت کے بانٹ سے پہلے ہی سوراقہ بن مالک کے لیے الگ کیے گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بنیاد بناتے تھے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی مانتے تھے. یہ نہیں کہ آپ کے سامنے تو وہ بات مانتے تھے اور آپ کے بعد نہیں مانتے تھے. تو اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جنتی جو ہوں گے اہل جنت ان کے ہاتھوں میں تین طرح کے کنگن ہوں گے, ایک سونے کا, دوسرا چاندی کا اور تیسرا موتی کا. اور بڑی بات ہے کہ ہم تو پہچان ہی نہیں سکتے وہ کس قسم کے کنگن ہوں گے جس کو انسان پہنے گا. اسی طرح ایک اور اس میں روایت ہے نسائی اور بزار اور بہکی کی حضرت عبداللہ بن عمر سے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھولوں میں سے نکلے گا. آپ دیکھیے کہ جو آج ریشم پہنتے ہیں یہ بھی تو ایک کیڑے کا لعاب ہوتا ہے نا, تو جنت کے پھولوں کے اندر سے ریشم نکلے گا. اور حضرت جابر کی ایک روایت میں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا اور اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہوگا. اور بعض روایت میں توبہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ توبہ وہ درخت ہے جس میں سے جنتیوں کے لباس تیار کیے جاتے ہیں. نسائی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا یعنی مرد ریشم کو پہنے گا آخرت میں نہ پہنے گا, اور جو دنیا میں شراب پیے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا, اور اس دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں نہیں کھائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لیے مخصوص ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں کسی چیز کی پابندی ہے تو وہاں پہ وہ پابندی نہیں ہوگی. اور یہاں جو شراب کی بات ہے تو یاد رکھے کہ جنت کی شراب جو ہے وہ شراب طہورہ ہے, پاکیزہ شراب ہوگی جس کو پینے کے بعد کوئی بھی سر نہیں دھنکے گا. ابو سعید الخدری کی ایک روایت ہے کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے وہ آخرت میں نہ پہنے گا, اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے اور دوسرے اہل جنت ریشم پہنیں گے مگر وہ نہیں پہنے گا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی حسرت ہوگی. اب آپ کہیں گے جنت میں جانے کے بعد تو حسرت کوئی ہوتی نہیں ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کے پھر مختلف, آج دنیا میں کوئی نیکی کرنا مشکل لگے تو فوراً اس وقت سوچا کریں کہ اچھا میں بازار میں جاؤں اور میرے پاس پیسے تو ہیں لیکن تھوڑے سے کم ہیں, تھوڑے اور ہوتے تو میں اپنی پسند کا سوٹ لے لیتی, اپنی پسند کا زیور لے لیتی. تو وہ حسرت جو ہے نا جنت میں جا کے ہو سکتی ہے. ہم پہنچ بھی گئے ہیں سب ہے, کہا جائے گا اس کو بس یہی دے دو, وہ کہے گا نہیں مجھے وہ چاہیے, کہیں گے نہیں تمہارے پاس وہ نیکیاں نہیں ہیں, وہ صبر نہیں ہے, وہ تم نے مشکلات نہیں سہی. تو اس وقت پھر انسان کو اس چیز میں حسرت تو نہیں ہوگی, اس وقت اللہ تعالیٰ اس میں مطمئن کر دے گا. لیکن خوب سے خوب تر کی تلاش زندگی میں رہنی چاہیے. بلکہ ایک روایت, مجھے اس وقت اس کی سند تو نہیں معلوم, بہت پہلے کی پڑھی یا سنی ہوئی ہے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے شروع سے مقرر کیا ہوا ہے جو جنتیوں کے لیے زیورات تیار کر رہا ہے. کیا ہوا اگر یہاں نہیں پہن سکتے, بہت مہنگا ہو گیا سونا, تو کیا ہوا؟ اللہ وہاں تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حرير, اور ان کی پوشاکیں وہاں ریشم کی ہوں گی. حریر ہر سافٹنس کو کہتے ہیں, یعنی لباس. آپ دیکھ لیے آج دنیا نے کتنی ترقی کر لی, کیا کچھ یہاں نہیں آ گیا, لیکن اس کے باوجود جو پیور ریشم کی اپنی ویلیو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. جتنا انجوائے آپ پیور کپڑا پہن کے کرتے ہیں اتنا کبھی بھی سنتھیٹک کپڑے میں نہیں پہنتے. آپ کو پسینہ نہیں آتا, آپ کو سمیل نہیں آتی پیور کپڑے میں. گرمی میں گرمی نہیں لگتی, سردی میں سردی نہیں لگتی. اتنا لائٹ ویٹ ہوتا ہے, جہاں ایک جوڑا آتا ہے وہاں ریشم کے تین جوڑے آپ رکھ لیں, اس کا وزن اتنا نہیں ہوتا. لیکن ملے گا کیسے؟ دنیا میں قیمت ہے نا. کس کو اچھا نہیں لگتا ریشم, اور کس کو اچھا نہیں لگتا سونا چاندی, لیکن ہر ایک کے پاس قیمت نہیں ہوتی. بازاروں میں سے لوگ حسرتوں سے گزرتے ہیں, شوکیسز کو دیکھ دیکھ کے آہیں بھرتے ہوئے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, کیا دنیا میں آہیں بھرے ہو تو کیا چاہتے ہو کہ جنت کے قریب سے گزر جاؤ اور آہیں بھرتے ہوئے گزرو؟ نہیں. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ ان کنگنوں کو اور ان موتیوں کو پانے کے لیے تمہیں کرنا کیا ہے. آخری آیت ہے سبق کی, لیکن بہت ہی خوبصورت آیت. وَخُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ, اور ان کی رہنمائی کی گئی پاکیزہ قول کی طرف. وَخُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ, اور دکھایا گیا ان کو اللہ تعالیٰ کا وہ راستہ جو تعریف کیا گیا. اللہ اکبر. لفظ خدو کو پہلے دیکھ لیجئے, مجھول ہے, یہ پیسیو وائز ہے. کس نے راہ دکھائی ہے یہ نہیں پتا, اس میں فائل کا نہیں پتا ہوتا. یعنی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس لازم اور متعدی کا فرق, کہ اس میں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ راہ دکھا کون رہا. جیسے ہم کسی سے بھی پوچھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا کہ ہمیں بتانے والا کون ہے. اسی طرح یہاں پتہ نہیں چل رہا کہ کون بتا رہا ہے, کون ہے بتانے والا. اور یقیناً اللہ کی ذات ہے, توفیق مل گئی, ہدایت مل گئی. طیب من القول سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات, لا الہ الا اللہ. ہم پیچھے پڑھ چکے سورت ابراہیم کی آیات میں, الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کیسے کلمہ طیبہ کی مثال پیش کرتا ہے؟ تو دنیا کا سب سے سچا قول, سب سے سچی بات, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ نے جس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی, جس کو کلمے کی دعوت دے دی. پھر اس کے بعد ہر طیب بات قول طیب ہے, جس کے اندر انسان اپنے آپ کو فٹ کر لے, وہ خوبصورت بات جو اس کو اچھی لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کی طرف لے جائے گا. اسی طرح الا طیب من القول کی دوسری تفسیر جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کی, وہ ہے قرآن. اب اس جملے کو لے کے ذرا پڑھیے, آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تو دل کی سختی کی علامت ہے, ورنہ انسان اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا کہ اللہ ہم کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں تمہیں قرآن کی طرف دعوت دی گئی, آگے ہو, چل پڑے ہو, شکر ہے, چٹکیاں کاٹو خود کو, خوش قسمتی پہ ناز کرو, مان کرو کہ اللہ نے مجھے اس کتاب کی طرف بلا لیا ہے, پتا چل گیا, سامنے سے پلٹ نہیں گئی. کئی وجوہات ہوتی ہیں نا نہ ملنے کی, راستہ ہی نہ ملے, ایڈریس نہیں ملا, فون نمبر نہیں ملا, پتہ ہی نہ چلا. جب لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں کلاسز میں تو اکثر لوگ بتاتے ہیں, ہم تو کب سے ڈھونڈ رہے تھے. ایک خاتون ایک دن آئی ویکینڈ کلاس میں اور بڑی ہانپتی کانپتی, اور پوچھ کے تو پھر مطمئن ہوئی, کہنے یہی جگہ ہے. بعد میں پتا چلا یہاں سے کوئی 30-35 کلومیٹر دور سے آئی ہوئی تھی, اور کہہ رہی میں ایک سال سے آپ کا ذکر سن رہی تھی کہ آپ لوگوں کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے, مجھے پتا نہیں تھا آپ ادھر ہیں. کوئی کہتا ہے ہم یہاں سے تو کئی دفعہ گزرے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اور آپ کون ہے؟ وہ خود الا طیب من القول. دعا کریں کہ یہاں کے طیب باتیں سننے کا موقع ملے. میرے لیے دعا کریں, ہمارے سارے استادوں کے لیے دعا کریں کہ ہم آپ کو یہاں بلا کے طیب سے ہٹا کے خبیث کی طرف نہ لے جائیں. اس طرف تو بندہ لایا جاتا ہے. یہ ہدو کا لفظ ہے, ایسے لگتا ہے کسی کو کوئی پیچھے سے دھکا دیتا ہے, کسی کو کسی کی دعاؤں نے دھکا دیا ہوا ہے, کسی کو اس کی ماں کی دعا لگی ہوئی ہے, کسی کو نانی کی لگی ہوئی ہے, کسی کو اپنی بھی لگی ہوئی ہے. کوئی ہو سکتا ہے بچپن سے پڑھ رہا تھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرۃ حسنتم وقنا عذاب النار, اللہ نے اس کو قرآن کے لیے لا کے بٹھا دیا. کوئی ربی زدنی علما اس لیے پڑھ رہا تھا کہ میرے کیمسٹری میں نمبر اچھے آ جائیں, میری بایولوجی اچھی ہو جائے, اللہ نے کہا جاؤ تمہاری یہ دعا قبول ہوگی. ہدو الطیب من القول. قرآن کے لیے بندہ آتا نہیں ہے, بھیجا جاتا ہے. لکھ لے, انویٹیشن لیٹر کے بغیر کچھ جگہ پہ داخلہ نہیں ملتا نا. آپ دیکھیے عام جگہیں ہیں, گیدرنگز ہیں, بازار ہے, آپ جیسے مرضی جائیں, لیکن کچھ کلبز ایسے ہوتے ہیں, کچھ مالز ایسے ہیں, کچھ ہوٹلز ایسے ہیں جہاں انویٹیشن کے بغیر آپ نہیں آ سکتے. کچھ جگہ تو چیک کیا جاتا ہے نا آپ کا ٹیبل. امریکہ میں ایک کانفرنس بہت بڑی ہوتی ہے ہر سال, وہ صرف ڈاکٹرز کی کانفرنس ہے. اس میں یا تو ڈاکٹرز آتے ہیں یا ڈاکٹرز کے انوائٹیز آتے ہیں جن کو وہ انوائٹ کریں, اور بہت زیادہ ایکسپینسو وہاں ہر چیز ہے. عام بندہ آ بھی نہیں سکتا اور آیا بھی نہیں جاتا, آنے بھی نہیں دیتے. قرآن کیا ہے, ہدو الی الطیب من القول. مسلمان تو ہو گئے تھے, یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے کیا, لیکن اب تم اللہ کی طرف آ گئے, اس نے تمہیں پاکیزہ زندگی دی, کر لو اس کو قبول. دنیا میں آپ دیکھیے کہ کتنے مختلف قسم کے مشورے ملتے ہیں نا, یہاں جاؤ یہ کرو وہ کرو, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں. اسی طرح دنیا میں جو انسان طیب من القول کی طرف آتا ہے نا, تو اس کے لیے خدو الی صراط الحمید آسان ہوتا ہے. یہ صراط الحمید کیا ہے؟ صراط تو راستے کو کہتے ہیں, صراط مستقیم بھی آپ پڑھتے ہیں, حمید کا لفظ بھی ہم جانتے ہیں, تعریف کیا گیا. یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ جنت ہے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پکاریں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سورۃ الاعراف میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت دی. وما کن لنہتدی, ہم تو ایسے نہیں تھے کہ خود اس کے راستے ڈھونڈتے, ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو جنت کے راستے ڈھونڈ کے خود ہی وہاں پہنچ جائے. یہ اللہ لے کے آتا ہے, یہ اللہ کی ذات ہے کہ جو بندے کو طیب کی طرف لے آئے. ذرا اپنی قرآن سے پچھلی زندگی پہ غور تو کریں, ان 17 پاروں سے پیچھے کی زندگی کیا تھی؟ اندھیرے نہیں تھے, جو فحش باتیں, وہ گندی چیزیں, وہ گندی باتیں. آپ دیکھیے کہ یہاں ہدایت کا اور طیب کا بہت خوبصورت ربط بھی ہے. ہدایت کے عمل کا آغاز جو ہے نا, یہ پاکیزہ بات سے ہوتا ہے. آپ ایک پاکیزہ بات بولتے ہیں نا, تو وہ پاکیزہ بات آپ کو پاکیزہ عمل کی طرف مائل کرتی ہے. جو بھی معاشرے بگڑے ہوتے ہیں نا, جیسے آج کی پرورٹیڈ دنیا ہے, ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہے. یہاں آپ دیکھیں گے خبیث باتوں کی کثرت ہے. پچھلے دور میں جائیے, کوئی بھی بات کیسے پھیلتی تھی باتوں سے. یعنی مثال ہے, ہم جو ساتھی یہاں بیٹھے ہم باتیں کرتے رہے, اس ایک ہال کے اندر باتیں رہیں گی نا. آج سے کئی 100 سال پہلے کے لوگ باتیں کرتے تھے, کچھ اچھی باتیں کرتے تھے کچھ بری. پھر کیا ہوا, قلم ایجاد ہوا, پھر لکھا جانے لگا. بری باتیں بھی لکھیں تو عام ہوئی, فحش لٹریچر عام ہوا, اسی طرح اچھی باتیں ہوئی. ہوتے ہوتے آپ دیکھیے کہ میڈیا کا دور آ گیا, ٹیلی ویژن, ریڈیو, پرنٹ میڈیا, ہر طرف سے باتیں ہی باتیں پھیل رہی ہیں. آج جس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں, ذرا غور کر کے دیکھے, طیب من القول زیادہ پھیلا ہوا ہے یا خبیث من القول پھیلا ہوا ہے؟ گندی باتیں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں. آج دیکھیں, اس کی سب سے لیٹسٹ چیز جو ہے وہ سیل فونز ہیں اور اس کے ٹیکسٹ میسج ہیں. ایک کلک کرتے ہیں کہاں چل پڑتے ہیں. پہلے لوگ خط لکھتے تھے, پھر پوسٹ کرتے تھے, پھر انتظار کرتے تھے. اب 4 جملے لکھیں, ایک کلک کریں, پوری لسٹ کو مشکل میں ڈال دیں. ہزاروں لوگ ایک منٹ میں پریشان ہوتے ہیں. آج کے دور میں جتنا باتوں کو پھیلانا آسان ہے, پہلے نہیں تھا. اسی لیے بعض لوگ پھر دشمن ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ٹی وی بند کرو, ختم کرو, جس گھر میں ریڈیو ہے وہاں نماز نہیں ہوتی, اور نیٹ کے دشمن ہو جاؤ. کچھ نہیں کریں گے. اسلام کیا کہتا ہے, آپ سائنس کی ترقی کو روک نہیں سکتے, آپ میڈیا پہ بین نہیں لگا سکتے. ہاں آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں. آج سے 10-20 سال پہلے دیکھیے, چینل صرف برے ہی تھے. کبھی فلمیں تھیں, ڈرامے تھے, گانے تھے, چل پڑتا تھا اسلام کے نام پہ پروگرام. اس وقت لگاتے تھے جب کچھ نہ دیکھ رہا, اور رات کو تب لگاتے تھے جب کوئی نہ جاگ رہا ہو. آج دیکھیے ماشاءاللہ بڑے بڑے چینلز موجود ہیں. آپ کو کہیں پیس چینل ملے گا, کہیں میڈیا کے ذریعے, نیٹ کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے کتنا کچھ ہو رہا ہے. ہم سب کے لیے اس سبق کے آخر میں جو کمٹمنٹ خود سے کرنے کی ہے, وہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے. میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں نے پاکیزہ باتوں کو پرموٹ کرنا ہے. پاکیزہ ماحول بہت ضروری ہوتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے. عمل صالح اور پاکیزہ بات ساتھ ساتھ چلتی ہے. اسلام ان چیزوں کو ختم نہیں کرے. آپ کے بچوں کو نیٹ نہیں لے کے دیں, ان کو کمپیوٹرز نہیں لے کے دیں, نہیں, آپ ان کی برین سیٹنگ کریں, وہ اس میں سے دیکھیں اچھی چیزیں. جتنا انسان اچھی باتوں میں رہتا ہے, اتنی اس کو اچھی کمپنی ملتی ہے. مثلا آپ یہاں آتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم یہاں آ کے سنتے ہیں زیادہ اچھا لگتا ہے, وجہ کیا؟ یہی آپ نیٹ سے بھی سن سکتے تھے گھر میں. وہاں پاکیزہ باتیں تو انشاءاللہ آپ کے کانوں میں پہنچتی ہیں, لیکن پاکیزہ صحبت نہیں ملتی. انکریجمنٹ, ایک اینٹ خالی پڑی ہو غیر محفوظ ہوتی ہے, اس کے ساتھ 4-6 لگ جاتی ہیں وہ جڑ جاتی ہے. تو ماحول بہت ضروری ہے. جتنا آپ اچھے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے, اچھی باتیں کریں گے, اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. چند لوگوں کے واقعات میں پڑھ رہی تھی تو میں حیران ہو گئی کہ کس طریقے سے لوگوں کی باتیں بھی خوبصورت تھی اور ان کے عمل بھی خوبصورت تھے. مثلاً سعید بن مسیب، نام سنا ہوگا، تابعین میں سے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال میں انہوں نے ایک دفعہ بھی کوئی اذان مسجد میں جائے بغیر نہیں سنی، یعنی نماز سے پہلے اذان کے وقت میں مسجد میں پہنچ جاتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے. 40 حج کیے انہوں نے اپنی زندگی میں. کسی امیر کا تحفہ قبول نہیں کرتے تھے کہ کہیں کسی کے آگے دبکے نہ رہنا پڑے. کیسے ہوا یہ؟ خدو الطیب، پاکیزہ بات جس کو سننے کا موقع مل گیا انشاءاللہ اس کی زندگی پاکیزہ ہوگی، آپ کے عمل اچھے ہوں گے. یہ ہو نہیں سکتا آپ کی نماز اچھی نہ ہو پہلے سے، آپ کی تہجد کی عادت نہ بنے، یہ ہو نہیں سکتا. آپ کا فخش، آپ کی لغ باتیں، آپ کی گندی باتیں ضرور چھٹیں گی. غیبت سے آپ کو نفرت ہو کے رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. جن کانوں میں دن رات اتنا اللہ کا کلام پڑے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی باتیں سنیں؟ ہاں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ برے لوگ بری باتیں کرتے ہیں تو بری پھیلاتے ہیں، لیکن کبھی اچھے کام کرنے والے بھی بری باتیں کرتے ہیں. قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، عمل بڑے اچھے ہیں، پھر بھی بری بات کر دی، بیٹھے دوستوں میں بے تکلفی کے نام پہ فخش بات کر دی، گندا لطیفہ چھیڑ دیا، کوئی ٹیکس دکھا دیا، کوئی تصویر آ گئی وہ دوسروں کو دکھائی. اوائڈ کیجئے، اگنور کریں ان چیزوں کو، آپ دیکھیں گے آپ کے اندر کتنی بھلائی آئے گی. پھر اسی طرح عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، حضرت اسما کے یہ بیٹے تھے، ان کے بارے میں تھا کہ کثرت سے روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کی موت بھی روزے کی حالت میں ہوئی. ہر روز چوتھائی قرآن پڑھتے تھے. ہم تو چوتھائی پارا نہیں پڑھ سکتے، کب آخری دفعہ ہم نے 1/4 پارا پڑھا سوائے ٹیسٹ کے؟ آپ دیکھیے کہ توفیق کتنی ملتی ہے اچھی باتیں کرنے سننے والوں کو کہ وہ چلتے ہیں. اور تہجد میں پڑھتے تھے، کہتے ہیں کہ ان کی یہ روٹین اس وقت ختم ہوئی جب آخری دنوں میں بیماری کی وجہ سے ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی، لنگڑے ہو گئے تھے آخری عمر میں، تب تہجد میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پاتے تھے، ورنہ ساری زندگی 1/4 قرآن پڑھتے رہے، 4 دن میں قرآن پاک پورا کرتے تھے. مرہ الحمدانی کے بارے میں آتا ہے، اتنے سجدے انہوں نے اپنی زندگی میں کیے کہ مٹی ان کی پیشانی کی کھال کو کھا گئی، یہاں کی کھال اتر کے گر چکی تھی. کہتے 500 رکعت تک پڑھتے تھے. آپ اسلاف میں جا کے دیکھیں، آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی ان کی ایسی، کتنی عبادت کرتے تھے. آپ کہیں گے کہ ان کو اور کوئی کام نہیں تھا؟ نہیں، بچے بھی تھے، شادیاں بھی تھی، گھر بھی تھے، لیکن وقت ضائع نہیں کرتے تھے. اور ایک آخری بات پہ بات ختم کر دوں، آپ جس چیز کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے اس میں برکت آئے گی. پاکیزہ باتیں سنیں گے، کریں گے، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کی زبان میں برکت آئے گی. آپ 4 گھنٹے بھی بولیں گے، نان سٹاپ بولیں گے، آپ پاکیزہ باتیں سننی شروع کر دیں، آپ 4 گھنٹے سنیں گے، انشاءاللہ آپ بور نہیں ہوں گے. اور آپ سننا چھوڑیں، آپ 45 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے. آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ظاہر کتنے اس لیول پہ آ گئے. میں ہر دفعہ بات کرتی ہوں کہ ویکینڈ کی کلاس ینگ بچیوں کی ہے، 13 سال کی بھی ماں بچی ہے، مجھے اس دفعہ پتا چلا. اور یقین کریں کہ 3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے اور ہلتی نہیں بچیاں. کیوں؟ پاکیزہ باتیں سنیں گے اور سننے کی توفیق ملے گی. آپ جو چیز اللہ کے راستے میں لگائیں گے برکت آئے گی، آپ کا وقت میں برکت آئے گی. اگر آج ہمیں وقت نہیں مل رہا نا، پاکیزگی کی کمی ہے، برکت کی کمی ہے. اللہ تھوڑی باتوں میں کرے. آپ چھوڑے خبیث محفلیں، آپ چھوڑے خبیث باتیں، چھوڑے خبیث قسم کے مشغلے. دیکھیں آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت ہی بہت ہے. ماشاءاللہ ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ ہے آن لائن پہ، میں نے ان کو دیکھا، تقریباً 1.25 گھنٹہ دور سے آتی تھی وہ اور ڈرائیو کر کے آتی تھی. دیکھیں کسی بس میں بیٹھ کے آنا اور خود ڈرائیو کر کے آنے میں بہت بڑا فرق ہے. بس میں آتے تو آپ مطمئن ہوتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، خود ڈرائیو کر کے آنے میں بندہ اسٹریس آؤٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ کلاس میں آتی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا میں دور سے آ رہی ہوں، کوئی راستے میں اسٹک نہ ہو جاؤں اور آ کے میں تھوڑا فریش اپ ہو جاؤں، واش روم یوز کروں. پھر پوری کلاس لے کے بیٹھتی تھی، پھر واپس جاتی تھی. اس وقت وہ ہماری کلاسز میں ایک نئے کورس کی بیسٹ کوآرڈینیٹر ہے. سارے بہت اچھے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ کتنے خوبصورت طریقے سے وہ کلاس کو مینج کر رہی ہیں. میں نے کل ان کو لکھا ای میل، میرا دل خوش ہو گیا نا، اس طریقے سے وہ لے رہی ہیں اس کلاس کا کام کو کہ جو ہم نہیں بھی کہتے کہ آپ لوگ کریں وہ بھی وہ کر رہی ہیں. پھر اس کے جواب میں انہوں نے بہت ہی پیارا لکھا، یعنی میں صرف یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ اثرات پہلے دکھ رہے ہوتے ہیں. اور میں نے ان کو بھی رکھنا تھا اس کورس میں، تو پورے سٹاف کے ساتھ کئی دن نیگوسیشن ہوئی کہ ان کو رکھیں کہ کسی اور کو رکھیں. کئی اور اچھی چوائسز تھیں ان سے، کئی لوگ اور چیزوں میں بہتر تھے، میں مانتی ہوں، میں نے ان کو بھی کہا، لیکن میں نے ان کو جس چیز پہ چوز کیا، میں نے کہا میں آپ کو دیکھ چکی ہوں، آپ میں کمٹمنٹ ہے اور آپ محنتی ہیں، ریلائبل ہے، آپ کو پڑھنے کا شوق ہے. اور جو بندہ اپنی غلطی مان لیتا ہے وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں روز دو نفل پڑھوں کہ اللہ نے کتنا بہترین فیصلہ کرایا. کیونکہ جیسے کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں نا کورس ویسے چلتے ہیں, جیسے گروپ لیڈرز ہوتے ہیں بعض دفعہ گروپس بھی ویسے چلتے ہیں. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اثرات اپنے اندر ہم سب پہچانے, کل کس درجے پہ آنا ہے, کیا کرنا ہے خود ویلت طیب الی صراط الحمید کے نہیں, کھانا پوری ہے, وقت گزار رہا ہے, میں پڑھاؤں جاؤں جلدی سے, جہاں آئے تھے بڑے اداس ہیں لوگ چلے, ہم کہیں نہیں جا سکتے, ہم سب کا راستہ آگے کا ہے. اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں جنت سے کم کسی چیز پہ راضی نہ کرے اور اپنی رضا دے دے. ہماری یہ ساری باتیں اللہ ہمارے حق میں حجت بنائے, ہمارے خلاف حجت نہ بنائے, کوئی خود پہ رحم نہ کھائے, کوئی خود پہ ترس نہ کھائے. مسکین بن کے جئیں گے ساری دنیا آپ کو مسکین بنائے گی, بھکاری بنیں گے سارے آپ کو بھیک دیں گے. اور آپ عزت سے جی کے دیکھیں, آپ شعور کے ساتھ جی کے دیکھیں, اپنا حق لے کے دیکھیں. اگر اللہ آپ کو خدو الطیب من القول پہ نہ کرے, آج آپ کے کان سن رہے ہیں کل آپ کی زبانیں بولیں گی انشاءاللہ, آپ کے دل پہ پڑ رہا ہے, یہ کہاں جاتا ہے, اندر جا رہا ہے. آپ کو دیکھیے گا کتنی بےچینیاں لاحق ہوں گی جب یہ کورس پورا ہونے والا ہوگا. بعض لوگ 28ویں 29ویں پارے میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں آگے کیا کریں گے, ہائے یہ کورس ختم ہوگا آگے کیا کریں گے, اب تو اتنی اچھی روٹین بنی تھی آگے کیا کریں گے. بعض دفعہ واقعی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آگے کیا کریں گے. ایک دفعہ چلنے کی نیت کر لیں, لوگ بستر پہ مرتے ہیں, انشاءاللہ ہم نبی کے اس ممبر سے ہمارے جنازے اٹھیں گے. کیوں؟ کہ ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں اب آگے جانا ہے, ہمیں پیچھے نہیں جانا, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. تلاوت سنتے ہیں اور یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تفسیر تھی کیونکہ وہ ایک ہی سیکوینس میں چل رہی تھی تو دل نہیں کیا اس کو سٹاپ کرنے کو, کیونکہ ہمارا آج کافی اچھی اصلاح ہوئی ہے سب کی, بہت اچھے طریقے سے ایک آج کی آیات سے. انشاءاللہ ابھی ہم کر کے آپ کو پھر انشاءاللہ بریک دیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کا نماز کا ٹائم ہو جائے کرے تو اٹھ کے آپ لوگ پڑھ لیا کریں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس طرح کی تفسیر چل رہی ہوتی ہے اس میں ہم لوگ جو ہے نا سٹاپ کرنا مناسب نہیں سمجھتے, تو اس وجہ سے نا, کیونکہ دیکھیں پیچھے ہم نے سورہ جو ہے الانبیاء میں ایک پتارا والی ناس ہی آیا تھا کہ قریب آ گیا وقت, پھر کلاس مس ہوتی ہے. جی 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 دیکھیں سٹارٹ میں سورہ الانبیاء میں آیا تھا ایک اطورہ والی ناسی, ٹھیک ہے, قریب آ گیا لوگوں کے پاس وقت کس چیز کا کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اب یہاں پہ دوبارہ سے دیکھیں آ رہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے, بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا یہ بار بار ابھی جو جتنی آپ آگے آیات قرآن سنیں گے نا جتنی سورہ اس میں زلزلہ آپ کو ایسی ہی چیزیں ملیں گی, آپ کو احکامات میں ملیں گے اور ساتھ میں بتا دیا جائے گا اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ آپ کا انجام ہے. تو کیونکہ آپ قیامت کا یہاں پہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے تو اس میں سے کیا لیسن لیا ہے, کیونکہ انہوں نے بتا دیا جیسے آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے نا, جس دن تم دیکھو گے کہ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جو دودھ پلاتی تھی, وہ رکھ دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو. تو یہ چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں, کیونکہ قیامت کا یہاں پہ جو نقشہ بتایا جائے گا کہ وہ بہت شدید اور بہت ہی سخت ہوگا. اس سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنی کتنی چینجنگ کر سکتے ہیں. جو دعا ہے شیک کرنے والی قیامت کے متعلق, جی شیک کرنے والی قیامت کے متعلق ذکر آ رہا ہے. تو یہ دعا صبح شام کی جو صبح فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں ہے نا, سات دفعہ اللہم ارجعنا من النار, ایک یہ ہے, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما, یہ ہم نے فإنی قریب دعاؤں میں پڑھی ہے. یہ بھی دعا آپ شام جو اس اور لازمن اس کو ساتھ میں کیا کریں, کیونکہ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں. جی باقی لوگ کوئی نہیں, ابھی تک کچھ لکھ دیا گیا اس پر کہ بے شک وہ اس کو دوست بنائے گا تو بے شک اس کو بٹکائے گا اور رہنمائی کرے گا اس کی جلنے والے عذاب کی طرف. تو یہ بہت ہی ڈرانے والی ہیں. دیکھیں انسان کا بتایا گیا نا, دیکھیں انسان کا بتایا گیا ہے آیت نمبر 5 میں, اے لوگ اگر ہو تم شک میں دوبارہ اٹھنے والے تو بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو مٹی سے نطفے سے. ٹھیک ہے, یہ کیوں اللہ پاک جو ہے ہمیں دیکھیں پوری دل سے دوبارہ سے بتایا, اللہ پاک نے نطفے سے بنایا, خون کی کھڑکھڑے سے بنایا, بے نقشہ بنایا تاکہ تم بیان کرو. ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں مقرر وقت تک. یعنی یہاں پہ انسان کی بے بسی کی طرف اشارہ کیا, جی انسان کو ڈرایا گیا ہے انسان کی بے بسی کی طرف اشارہ کیا, بار بار اس کو اس کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ کیا تھا اور کس چیز سے بنا ہے اور کس طرح اس کو ہم نے شکلیں دی. اگر اللہ پاک ہمیں کچھ اور بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ بار 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 ہمیں جو ہے نا ہماری اوقات ہمارے اندر جو تکبر آ جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم کس چیز پہ تکبر کر رہے ہو, تم کس چیز پہ فخر کرتے ہو جو تمہارے پاس ہے نہیں, جس کی تم ملکیت ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا, پھر دوبارہ دیکھیں آگے جو ارذل العمر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے اس آیت میں. جی دیکھا رہے میں آپ ایک پڑھ کے آپ نے لکھا ایک منٹ. انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے, نفس سرکشی پہ اتر آتا ہے, صحیح, تاکہ تم غور و فکر کرو کہ تم کیسے بنائے گئے ہو, کہ ذرا غور کرو. جی غور بھی کرنا ہے اور تکبر نہیں کرنا. تکبر آ جاتا ہے نا انسان کے اندر جب اس کو کوئی مقام مل جاتا ہے. بار بار دیکھیں اتنی ڈیٹیل سے جو استاذہ نے ایک ایک چیز جو بتائی ہے نا, اس کو لازمن خاص کر ایگزامپلس میں اپنے لیے ساتھ میں ایک نوٹ میں لکھ لیا کریں. یہ ایگزامپلس جب آپ ایک دفعہ دوبارہ سے سنیں گے نا, خود سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھا. تو ہم سنتے جاتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. جو آپ نے نوٹس لیے ہوتے ہیں نا, اس کو آپ کبھی کھولتے ہیں یا آپ نے جو لکھا ہوا ہے وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا. کافی ساری چیزیں ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے لکھنے کا لیکن نہیں ہوتا, لکھا ضرور کریں. تھوڑا سا لکھنا ہوتا ہے, جتنا بھی ایک پوائنٹ جو لگتا ہے نا کہ مین پوائنٹ ہے اس کو لکھ لیا کرے لازم. زیادہ نہیں لکھنی ہو تو اس کو چھوڑ دیں, لیکن جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہاں پہ یہ ضرورت ہے تو اس کو لازم لکھا کریں. کیونکہ یہ ایگزامپلز ایسی ہوتی ہیں جب ہم نے کسی کو سمجھانا ہے تو ہمیں خود بھی, ہمارے لیے, اپنے لیے بھی اور آگے دوسروں کو بتانے کے لیے بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, تو بہت ہی خوبصورت ان شاء اللہ کل کیا جنت کی خوشخبری ایمان والے اور عمل والوں کے لیے ہے. اکثر ایمان والے پار سے خوش ہو کے عمل سے دور ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے. تھوڑا سا عمل کیا اس کی وجہ سے ہم لوگ بس کہتے ہیں اتنا ہی کافی ہے, لیکن ہم نے مسلسل اس کی کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے اور اس کو مستقل اختیار کرنا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جو بھی کام کرو مسلسل کرو, چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا, ایک کام کرو. ہم لوگ بات پکڑتے ہیں بہت زیادہ چیزوں پہ نا ہاتھ ڈال دیتے ہیں کہ یہ بھی میں نے کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. آپ نے آپ کو دیکھیں, جیسے میں نے ابھی صبح بات کی ہے, کلاس سٹارٹ کی ہے, کہ اپنا پورا ٹائم ٹیبل بنائیں دن کا, پورے کا, صبح سے شام تک, رات تک آپ کیا کرتے ہیں, اس میں کون سی ایسی ہم فضول چیزیں کرتے ہیں کہ اس کو ہم کوئٹ کریں, اس کے بجائے ہم ان کاموں کو کریں جس کی وجہ سے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ہم لوگ بہت بزی ہیں. وہ چیزوں کو آپ اہمیت دیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو یہی اسی میں سارا تھا کہ پوائنٹ ذہن نشین ہو. جی بالکل عائشہ, بالکل صحیح بات ہے جی. باقی لوگ کدھر ہیں؟ باقی لوگ کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے جی؟ بہت کم لوگ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہو, لازمی پارٹیسپیٹ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ ایسے کرتے ہیں, آپ کو 15 منٹس کی بریک دیتے ہیں اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ تجوید ہوگا. تجوید کے بعد ان شاء اللہ کلاس کا اینڈ, اور دوبارہ سے ایک دفعہ جو چیزیں میں ہوم ورک کا دوبارہ سے بتا دوں, گرامر کا لازمی کرنا ہے جو آپ کو ایکسرسائز دی گئی ہے. اس کے علاوہ ان کو پلیز ریوائز کیجیے گا اپنے تجوید کا لازمی, کیونکہ آپ کی ریسائٹیشن آپ نے سنیں گی سسٹائشہ. یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوم ورک میں لکھا ہونا چاہیے, چٹ پیڈ لگا لیں, یہ سارے ہوم ورک آپ نے کرنے ہیں. اسائنمنٹس آپ کو ملی ہیں جو بھی ہیں, یہ پلیز ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں, تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کار خانے میں. میرے سلیمان کو
انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے
منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے
قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے
برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے روتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے
قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے
ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے
قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے
اصحاب نبوت کے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے
قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے
قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی عقبا میں ملے گی رسوائی حیوان سے وہ انسان بدتر ہے
قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے
قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسي آپ سب لوگ؟ بہت ہی خوبصورت آیات آج سورہ الحج کی، ڈرانے والے بھی اور احتساب والی بھی. ایسا ہی تھا کہ ایک بہت بڑی سوچ آج جو قرآن کے آیات نے ہمیں دی قیامت کے حوالے سے، تو اس پہ ضرور غور و فکر کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ آیات دکھائی ہیں تو ہم نے ان سے عمل کی کتنی بات اپنے لیے لینی ہے، کیونکہ عبادت جو ہے وہی سعادت ہے، اور وہ اسی صورت میں سعادت ہوگی جب ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں گے. اور قرآن کو سمجھنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی میں ذکر، اذکار، استغفار ان چیزوں کو ضرور اپنی زبان پہ رکھنا ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا اس وقت موت کا وقت ہے اور کب قیامت آ جائے. دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو اس وقت آپ تجوید ہی کا سیشن کرتے ہیں. آپ میں سے کسی نے اوپر لکھا تھا کہ نیکسٹ کلاس میں تجوید کی آپ نے اپنا لیسن سنانا ہوگا جو آج آپ لوگوں نے کیا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس کی پھر آپ لوگ بہترین طریقے سے پریکٹس کیجئے. سورہ الحج آیت نمبر 1 سے 24 تک آپ لوگ اپنے مصحف اور پینسل اپنے ہاتھ میں لے لیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. لسن نمبر 168 ايت نمبر 1 to 24 سورة حج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم.
إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت.
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت.
عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى.
أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذابه شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى هذا للعمر لكي لا يعلم. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
ومن الناس من يعبد الله على حرف.
ومن الناس من يعبد الله على حرف.
فإن أصابه خير اطمأن به.
فإن
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذلك هو الخسران المبين يدعو ذلك هو الضلال البعيد
ذلك هو الضلال البعيد
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
لبئس المولى ولبئس العشير
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها فيها الأنهار
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار
إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينذر هل يذهبن كيده فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين
ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير
من وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم الله يفعل ما يشاء
إن الله يفعل ما يشاء
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار
يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها
كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها
وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول
وهدوا إلى الطيب من القول
وهدوا إلى صراط الحميد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي جزاكم الله خير سيستر تحريمة. ہاں جی تھوڑا سا پرابلم ہو گئی تھی پرانا بھائی کے مائی کے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ابھی کلاس اینڈ کرتے ہیں. اور کوشش کیجئے گا جو میں نے ہوم ورک دوبارہ سے آپ کو ریوائز کرایا تھا, اپنی تجوید کا, اپنی گرامر کا, اپنا جو ہے برائم کریں گے. انشاءاللہ تعالی آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. گروپنگ ضرور کیجئے گا, گرامر کے لحاظ سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ آپ کے جو گروپ لیڈر آپ کی ہیلپ کر دیں گے. ویسے بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جیسے میں اور فرحانہ باجی ہمیں آپ لوگ پرائیویٹ بھی ان شاء اللہ, تو اسی کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں, گزریں اور ہم دوبارہ سے اس کلاس میں آئیں. جزاکم اللہ ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ. ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آپ لوگ کا اپڈیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے, علم میں برکت دے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الهي امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.